الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سیرت پیغمبر اسلام کے سلسلے کی 41ویں گفتگو ہے اور اس سال کی 15ویں تقریر. سیرت پیغمبر اسلام کے حالات میں اب واقعہ معراج بیان کیا جا رہا ہے. خود واقعہ معراج جتنا تفصیلی واقعہ ہے کہ کم سے کم 4 اور کوئی تعجب نہیں ہے کہ 5 تقاریر اس عنوان پر ہو جائیں. معراج کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے پھر وہی مسئلہ میرے سامنے ہے جس کا تذکرہ اگرچہ میں گزشتہ تقریر میں کر چکا ہوں لیکن آج اور زیادہ پریشانی کا سامنا ہے کہ کیونکہ ہر سال 27 رجب کو معراج کی محفل ہمارے یہاں منعقد کی جاتی ہے اور معراج کی محافل میں معراج کے کچھ واقعات بیان کر دیے جاتے ہیں. تو معراج کے عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کچھ باتیں تو لوگوں نے سنی ہوئی ہوں گی اور خصوصیت کے ساتھ کیونکہ پچھلے سال کسی بھی اذاخانے کی کسی ممبر سے 27 رجب یعنی 28ویں رجب کی شب کی جو مجلس ہوئی تھی اس میں میں نے وہ تقریباً وہ تمام حالات بیان کر دیے جو آج کے اس سلسلے میں آنے والے ہیں. میں کافی دیر تک متذبذب رہا کہ ان واقعات کو بیان کیا جائے یا بیان نہ کیا جائے. پہلے گزشتہ ہی بیان ہو چکے ہیں لیکن اگر ان واقعات کو چھوڑا جاتا ہے تو آپ کے لیے تو شاید اتنا مسئلہ نہ ہو کیونکہ آپ نے پچھلے سال ہی تقریر سنی ہے لیکن وہ صاحبان ایمان کے جو مجالس میں شریک نہیں ہوں گے اور ان کے پاس یہ تقاریر محفوظ ہو کے جا رہی ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ایک انتہائی اہم حصہ درمیان میں سے غائب ہوگا. تو آخر مجبوری کے عالم میں جب میں نے استخارہ کیا اس کا تفصیل کا حکم آیا جس کا لفظی ترجمہ ہے کہ تکرار کرو ریپیٹ کرو دوہراؤ. اس اعتبار سے میں نے یہ ارادہ کیا کہ آج مستقل آنے والوں کو شاید آدھی تقریر میں ذرا کی کوف ہو یہ ساری سنی ہوئی باتیں دہرائی جا رہی ہیں لیکن انشاءاللہ اس کے بعد پھر جو تقاریر ہوں گی اس میں یہ پریشانی نہیں ہونے پائے گی. تو اس مستقل اہمیت کا عنوان ہے مستقل اہمیت کی وجہ سے اس کو محفوظ کیا جا رہا ہے اس لیے ان چیزوں کی تکرار برداشت کر ہی لیں اور خصوصیت کے ساتھ شریک ہونے والوں نے ایسی کثیر تعداد ہوگی کہ جن کے پیش نظر ثواب کا جذبہ بھی ہوگا تو یہ وہ ذکر ہے کہ جس کو جتنی مرتبہ بھی سنا جائے یہ تو تصور ہی نہیں ہونا چاہیے کہ معاذ اللہ یہ کوئی ایسی کہانی ہے کہ ہر بار کوئی نئی بات بیان کی جائے. معراج کے واقعے کے سلسلے میں جو اہم ترین نقطہ پانچوں کی پانچوں یا چاروں کی چاروں تقاریر میں میں ابتدا میں بیان کر دوں گا وہ یہ کہ ہمارے یہاں کی روایات سے تقریباً یہ بات ثابت ہے کہ معراج کا واقعہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ ایک سے زیادہ مرتبہ پیش آیا. کم سے کم 2 مرتبہ کے بارے میں تو ہماری تمام کتب متفق ہیں اور وہ 2 مرتبہ اس طرح کہ ایک بار مکے کی سرزمین سے پیغمبر اسلام کو معراج کے سفر پہ لے جایا گیا اور ایک بار مدینے کی سرزمین سے. لیکن بعض روایتوں میں تو 2 نہیں بلکہ 120 کا عدد بھی ملتا ہے. تو یہ ایک نقطہ اگر ذہن میں رہے تو بہت سے اور مسئلے حل ہو جاتے ہیں کہ معراج کی روایتوں میں بعض اوقات ایک ہی واقعے کو مختلف طریقے کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے. جس کی دو مثالیں پچھلی دفعہ آ گئیں کہ پیغمبر اسلام کا سفر معراج شروع کہاں سے ہوا؟ اپنے گھر سے یا ام ہانی کے گھر سے یا خانہ کعبہ سے یا شیب ابی طالب کی گاڑیوں سے؟ اسی طریقے سے زمین کا سفر مکمل کر کے جب پیغمبر آسمان کی جانب تشریف لے جانے لگے تو پھر یہ سفر براق پر ہوا، ایک تخت پر ہوا، ایک سیڑھی لگائی گئی نور کی، یا پیغمبر اسلام کے بہن کے ساتھ آسمان کی جانب تشریف لے گئے؟ سواری کیا تھی؟ ایک روایت میں براق ہے، ایک میں تخت ہے، ایک میں نور کی سیڑھی کا تذکرہ ہے، اور ایک میں پیغمبر اسلام کے پرواز کر کے جانے کا تذکرہ ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، مختلف سفروں میں مختلف طریقے سے پیغمبر تشریف لے گئے. یہ دو باتیں تو پچھلی دفعہ کی تھی، اور ایک بات آج کی تقریر کے شروع میں بیان کر دی جائے کہ جب پیغمبر اسلام تشریف لے جا رہے ہیں آسمانوں کی طرف، تو آسمان ایک نہیں ہے، سات آسمان ہیں، ساتوں آسمانوں سے پیغمبر اسلام گزرے. اب ان ساتوں آسمانوں پر پیغمبر اسلام کی ملاقات چند انبیاء سے ہوئی، ہر آسمان پر ایک الگ نبی، اور چند مخصوص فرشتوں سے ہوئی. ویسے تو ہر آسمان پر فرشتے تھے، لیکن کچھ مخصوص فرشتے ہیں. مثلاً ایک وہ فرشتہ جس کا نام مالک ہے، جس کی وہی ذمہ داری ہے جو رضوان کی ذمہ داری جنت کے بارے میں ہے، وہی ذمہ داری مالک کی جہنم کے بارے میں ہے. رضوان جنت کا ڈرا ہوا ہے تو مالک جہنم کا. لیکن خود مالک سے پیغمبر کی ملاقات کس آسمان پر ہوئی؟ یا فلک الموت سے پیغمبر کی ملاقات یقینی ہوئی، مگر کہاں ہوئی، کون سے آسمان پر ہوئی، کس میں بھی اختلاف ہے. اسی طرح مختلف انبیاء سے پیغمبر کی ملاقات کس آسمان پر ہوئی؟ جس روایت میں حضرت ابراہیم سے ملاقات پہلے آسمان پر ہے، کسی میں چوتھے آسمان پر ہے، کسی میں ساتویں آسمان پر ہے. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں تو اپنی تقریر میں آپ کو زیادہ الجھن سے بچانے کے لیے کوئی ایک طریقہ اختیار کروں گا، لیکن اگر اس کے علاوہ بھی کوئی روایت کتابوں میں مل جائے، یا کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی ذاکر اس کو بیان کرے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان دو میں سے کسی ایک نے غلط پڑھا ہے. اس لیے کہ مختلف روایتیں میں مختلف سفروں کو بیان کرتی ہیں. پہلے سفر کی الگ کیفیت ہے، دوسرے کی الگ ہے، تیسرے کی الگ ہے. یہ اس نقطے کی وضاحت اس لیے بھی ضروری تھی کہ آج بھی ملک الموت اور بعض انبیاء سے ملاقات کا تذکرہ آئے گا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی اور آسمان سے سنا ہو، کسی اور عالم سے، اور آج آپ کچھ اور سنیں. اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. میں نے زیادہ تر بھروسہ کیا علامہ مجلسی کی اس روایت پر کہ جس کو علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی چھٹی جلد میں سفر معراج کے شروع میں بیان کیا، اور اسی کو حیات القلوب کی دوسری جلد کے شروع میں بیان کیا. اور اس کے علاوہ اس روایت، یہ روایت تو بڑی مختصر ہے، باقی دوسری روایات کی مدد سے میں نے سفر معراج کی تفصیلات کو مکمل کیا ہے. لیکن انبیاء کی ترتیب اور فرشتوں کی ترتیب، وہ میں نے علامہ مجلسی کی بیان کردہ پہلی روایت کے مطابق آپ کے سامنے رکھی. یہ کمی ضروری تھی، اس کے بعد ہم اپنے عنوان پہ آتے ہیں. ضمن یہ بھی بتا دیا جائے کہ معراج کا سفر ایک ایسا سفر ہے کہ جس سے تمام دنیا کے کلاسکس نے یا حضرت عالیہ نے اثر قبول کیا ہے. یہ ہم مسلمانوں نے اسے زیادہ اہمیت نہیں دی، ورنہ تمام دنیا خصوصاً مغربی دنیا نے سفر معراج سے انتہائی اثر قبول کیا ہے. ہمارے یہاں تو یہی بحث چھڑ گئی کہ سفر روحانی تھا یا جسمانی تھا، اس کی ضرورت بھی تھی یا نہیں تھی، یہ خواب کی بات تھی یا واقعاً کوئی وحی الہی تھی. خدا کوئی جسم نہیں رکھتا، تو یہ کہنا کہ رسول خدا سے ملاقات کے لیے گئے یہ کیسے ممکن ہے، اور خدا کسی کو بلائے یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس قسم کی بحثوں میں ہم الجھ کے رہ گئے. یہ غور ہی نہیں کیا کہ سفر معراج اس کا مطلب یہ بحثیں نہیں، اس کا ایک پیغام بھی ہے، اس کا ایک نتیجہ بھی ہے، اس کا ایک مقصد بھی ہے. ہو سکتا کہ جان بوجھ کر یہ بحث بھی کی گئی ہو، کیونکہ سفر معراج کا اہم ترین مقصد ولایت علی اور امامت علی کا پیغام پہنچانا تھا. یہ بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے کہ یہ اہم ترین مسئلے سے لوگوں کے ذہن ہٹ جائے. لیکن باقی ساری دنیا جس کو ان بحثوں سے دلچسپی نہیں تھی کہ روحانی کیا ہے اور جسمانی کیا ہے اور خواب کیا ہے، انہوں نے سفر معراج سے انتہائی اثر قبول کیا. اس اعتبار سے مغربی دنیا کے لٹریچر کی ایک اہم ترین کتاب ہے ڈیوائن کامیڈی، جو کانتے میں لکھی ہے اور اس کا انتہائی اہم مقام ہے مغربی دنیا کی لٹریچر. اگر کوئی اس کو پڑھے، اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہو چکا ہے، تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے سفر معراج کو بیان کیا جا رہا، کیونکہ یہ عظیم اطالوی، اٹلی سے تعلق رکھنے والا ایک لیٹن پوئٹ ہے، یہ عظیم اطالوی شاعر اپنے خواب اور خیال کی ایک کیفیت بیان کرتا کہ میں تین سفر میں نے کیے، ایک جنت کی جانب، ایک جہنم کی جانب، اور ایک مقام آراف کی جانب، جسے ہم برزخ کہہ سکتے ہیں. اور ان کی جو کیفیت لکھی، تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم بہار الانوار میں معصوم کی وہ حدیث پڑھ رہے ہیں کہ جس میں امام نے پیغمبر اسلام کے سفر معراج کی حالت کو اور کیفیت کو بیان کیا. بہت ہی اہم یہ کتاب ہے اس اعتبار سے کہ آج کی مغربی دنیا میں اس کا ایک انتہائی اہم مقام لٹریچر میں، کلاسک کے لٹریچر میں یہ شامل ہے، اور پورا سفر معراج سے استفادہ کیا گیا. تو یہ سفر معراج کو فقط ایک قصہ کہانی نہ سمجھیں، اس کا ایک خلاصہ اور ایک نتیجہ بھی ہے. سفر معراج کا آغاز ہوگا، اور اس انداز سے جو پروردگار اس سفر معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے خود اپنی تصدیق کر رہا، سبحان الذی اسرا بعبده، صاف ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو لیلن، رات کی تاریکی میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الى المسجد الاقصى، مسجد اقصا کی جانب، الذی بارکنا حوله، یہ مسجد اقصا وہ ہے جس کے چاروں طرف ہم نے برکتوں کو رکھا. اور کیوں لے گئی؟ لنوریہ، تاکہ ہم اپنے اس بندے کو دکھائیں، من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، وہ پاک اور پاکیزہ پروردگار سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے. تو قرآن پروردگار عالم کی تعریف کرتے ہوئے سفر معراج کا آغاز کر رہا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ سفر ہو رہا، جس میں پچھلی دفعہ جو بات آ گئی وہی بحث ہے کہ قرآن نے بتایا کہ سفر مسجد حرام سے شروع ہوا اور ختم کہاں ہوا؟ مسجد اقصی پر. اب اتفاق ایسا کہ اس دنیا میں بھی ایک مسجد موجود ہے جس کا نام ہے مسجد اقصا. اقصا عربی زبان میں کوئی نام نہیں ہے، اقصا عربی زبان میں صفت ہے، اقل و تفضیل کا صیغہ، اقصا یعنی سب سے دور. اقصا کسی جگہ کا نام نہیں، کسی مسجد کا نام نہیں، اقصا کے معنی ہے سب سے دور. جو جگہ سب سے دور ہے اس کو اقصا کہتے ہیں، کیونکہ شام میں جو مسجد ہے بیت المقدس، اس زمانے میں عالم اسلام کی وہ سب سے دور کی مسجد تھی، سب سے آخری، اس کے آگے تو اسلام گیا ہی نہیں تھا. اس لیے مسلمان اس مسجد کو بھی مسجد اقصا کہنے لگے. مگر معصوم سے جب کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ مولا، یہ پروردگار عالم پیغمبر اسلام کو دنیا کی ایک مسجد سے دنیا کی دوسری مسجد کی جانب کیوں لے جا رہا، تو معصوم نے جواب دیا تھا کہ یہ تم نے جیسے کہہ دیا. کہا کہ مولا، قرآن نے کہا ہے کہ مسجد اقصا کی طرف رسول گئے. امام نے کہا، مسجد اقصا سے تم کیا مراد لے رہے؟ کہا کہ مولا، وہی جو بیت المقدس میں ایک مسجد ہے. امام نے کہا، نہیں، مسجد اقصا سے پروردگار کی مراد بیت معمور ہے. بیت معمور چوتھے یا ساتویں آسمان پر ایک گھر کا نام. پیغمبر اسلام اس بیت معمور کے لیے گئے تھے، اور اس کی تفصیلات بھی پیغمبر نے بتائی، جو انشاءاللہ معراج کی اگلی تقریر میں آپ کے سامنے آئیں گی. بہرحال بیت معمور، اس سے مراد بیت معمور ہے. بیت معمور وہ خانہ کعبہ ہے جو آسمانوں سے بنایا گیا. جس طرح دنیا میں کسی کو حج کرنا ہوتا ہے تو وہ مکے جاتا، آسمان کے فرشتے حج کرتے ہیں تو وہ بیت معمور کا طواف کیا کرتے ہیں. بلکہ بیت معمور پہلے بنا ہے، اور آدم کے دنیا میں آنے کے بعد اسی کی سیدھ میں جبرائیل نے آ کے سیدھ بتائی تھی، حضرت آدم نے دنیا کا خانہ کعبہ بنایا. تو معصوم نے کہا کہ مسجد اقصی سے مراد وہ چوتھے آسمان کی مسجد ہے، کیونکہ وہ سب سے دور ترین مسجد ہے. اس کے بعد تو کوئی مسجد ہی نہیں، اس کے آگے تو فرشتے جاتے بھی نہیں، اس لیے قرآن نے اس کو مسجد اقصا کہا، یعنی سب سے دور کی مسجد. اگر تم بیت المقدس کی مسجد کو مسجد اقصا مانتے تو اس سے تو مسجد کوفہ بھی زیادہ فضیلت رکھتی. ہمارے یہاں جو ترتیب ہے مسجدوں، سب سے بہتر مسجد حرام، دوسرے نمبر پر مدینے کی مسجد النبوی، تیسرے نمبر پر مسجد کوفہ، اور چوتھے نمبر پر مسجد اقصا آتی ہے جو دنیا میں پائی جاتی. معصوم نے کہا کہ وہ جو مسجد اقصا، اس سے تو مسجد کوفہ کی فضیلت زیادہ. پروردگار اس مسجد کے سفر کو معراج کے سفر قرار نہیں دے سکتا، وہ آسمانوں والی مسجد ہے. یہ تو طے ہو گیا کہ یہ سفر کہاں سے کہاں تک تھا. اب پچھلی تقریر اس سفر کا پہلا حصہ آپ نے سنا جس کا تعلق دنیا سے تھا, جس کا تعلق دنیا سے تھا کہ قرآن خاصا پیغمبر مسجد الحرام سے چلتے, یہ تھوڑی سی باتیں میں چیز ہو رہا اب سے چند جملے, اب تک تو کوئی پرانی بات نہیں تھی لیکن اب چند جملے, کیونکہ کچھ نامکمل سوالات کے جوابات دینا. دیکھیے تو یہ براق چلا تو مکے کی پہلی گھاٹی سے کسی نے پیغمبر کو بتا کے کہا کہ یا اول ہو یا آخر ہو یا عاشر ہو, اپنے بھائی علی کی حرمت کا خیال رکھیے گا. اور دوسری گھاٹی سے کسی اور بھی پکار کے یہی بات کہی, اور اس کے بعد جب پیغمبر اسلام مزید آگے بڑھتے تو دائیں طرف سے, اور اس کے بعد پھر بائیں طرف سے کسی نے پکارا, اور تھوڑا اور آگے بڑھے تو کسی عورت نے راستہ روکا, اور تھوڑا اور آگے بڑھے تو کسی پتھر کی گرنے کی آواز آئی, لیکن اس سے دل دہل گیا مگر اس وقت تک پیغمبر کی سواری مدینہ پہنچ گئی. اور جب پیغمبر اسلام مدینہ پہنچے تو نماز پڑھی, یہاں کے بعد پیغمبر اسلام مسجد کوفہ تشریف لے گئے, وہاں سے حضرت موسیٰ کے شہر تشریف لے گئے, وہاں سے حضرت عیسیٰ کے شہر, اور آخر میں بیت المقدس پہنچتے تو وہاں جو انبیاء کی سفر پیغمبر کا انتظار کر رہی مگر سب سے آگے جو نبی کھڑے انہوں نے اسی انداز سے جس طرح سے دو آدمی مکے میں کہہ چکے پیغمبر کو سلام کر کے کہا یا اول یا آخر ہو یا عاشر ہو, میں آپ کو آپ کے بھائی علی کے احترام کا احترام کی نصیحت کرتا کیونکہ وہ اللہ کے مقرر اور عوض فوفر کے سے صاحبان ایمان کو جان پلانے والے, اور پیغمبر اسلام مسجد بیت المقدس میں نماز ادا کی, تمام انبیاء میں نے نماز پڑھی, دودھ ہو شراب ہو پانی یا شہد کے ذریعے پیغمبر اسلام کی ایک آزمائش ہوئی, اور اب انبیاء رخصت ہوئے, ملائکہ رخصت ہوئے, جبرائیل اور پیغمبر ایک ساتھ آگے بڑھتے ہیں. بس یاد رکھا ہماری گفتگو کا چیز کہ اب جبرائیل اور پیغمبر اسلام آگے بڑھ رہے ہیں, جس روایت کو میں بنیاد بنائے ہوئے ہوں اس کے مطابق براق میں پیغمبر آگے بڑھ رہے ہیں. البتہ ایک اور سفر میں پیغمبر بیت المقدس سے دور کی کیڑی لگائی گئی تیسرے آسمان تک, اس سے تشریف لے گئے. ایک اور روایت کے مطابق ایک اور سفر میں پیغمبر اسلام یاقوت اور جواہرات کے بنے ہوئے تخت سے تشریف لے گئے, اور ایک اور روایت کے مطابق جو جبرائیل اپنے کندھوں پہ پیغمبر اسلام کو سوار کر کے لے گئے. مگر پہلا سفر معراج براق کی سواری اب بیت المقدس سے آسمانوں کی جانب چل رہی, اور اس سفر کے دوران آسمانوں تک پہنچنے سے پہلے پہلے تین واقعات اور پیش آئے, جن میں سے آخری واقعات تقریباً ویسا ہی تھا کہ جیسا بیت المقدس سے پہلے پیش آیا. تین واقعات اور پیش آئے, سب سے پہلا واقعہ اس وقت کہ جب یہ براق بیت المقدس سے آسمانوں کی جانب بلند ہو رہا تو بلندی کے دوران براق مدینے کے قریب سے بھی گزرتا, اور جب مدینے کے قریب سے گزرا براق تو وہی واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں ایک راوی نے پوچھا بھی تھا ایک مرتبہ. یہ روایت ہے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی. راوی پوچھتا ہے مولا یہ پیغمبر اسلام نے جب بھی عمرہ یا حج کیا, جب بھی عمرہ یا حج کیا ہمیشہ احرام مسجد شجرہ سے باندھا. مسجد شجرہ مدینے سے چند میل کے فاصلے پر وہ مقام ہے کہ جہاں سے ہر وہ آدمی احرام پہنتا ہے کہ جو عمرہ یا حج کے ارادے سے مکے جا رہا, اور یہ سب سے زیادہ مشہور مقام ہے احرام پہننے کا. وہ احرام جو آپ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کو دیکھتے ہیں وہ ایسا تو نہیں کہ جہاں سے دل چاہے پہن لیا, اس کے خاص مقامات ہیں, مگر پیغمبر نے جب بھی کوئی حج کیا جب بھی کوئی عمرہ کیا ہمیشہ ایک ہی مقام کا انتخاب کیا جس کا نام مسجد شجرہ. براقی نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ مانا اس کی کوئی وجہ ہے یا نہیں, امام نے کہا ہاں جب براق بیت المقدس سے آسمانوں کی جانب جا رہا تو بیت المقدس سے جس کر کے مدینے آیا, اور مدینے سے اس نے بلندی پکڑی, مدینے سے وہ بلندی کی جانب چلنے لگا. جیسے ہی براق بلند ہوا ایک مرتبہ پروردگار نے پکارا کہ یا محمد, پیغمبر اسلام نے جواب دیا لبیک, پروردگار عالم نے کہا کہ اے محمد اے میرے بندے, کیا میں نے تمہیں اپنی نعمتیں عطا نہیں کی, کیا میں نے تمہیں دنیا والوں کے سامنے معروف نہیں کروایا, اور کیا میں نے تمہیں اس وقت کے جب تم گمنام سے صاحب عزت نہیں کیا. تو پیغمبر نے کہا بے شک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك, بے شک پروردگار ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں, ساری نعمتیں تیری طرف سے ملتی ہیں, کائنات کا حاکم تو ہے. تو جس وقت یہ سوال جواب ہوئے کہ خدا نے پکارا کہ اے میرے بندے محمد اور پیغمبر نے لبیک کہا, وہ وقت تھا کہ وہ رات کا سیدھے شجرا کے مقابل پہنچ چکا تھا. اور پھر جب یہ خدا نے تین سوال کیے, اپنی تین نعمتیں بتائیں, اور پیغمبر نے ان کا جواب دیا کہ ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك, کہ بے شک پروردگار ساری نعمت ساری تعریف تیرے لیے ہے. اس وقت ابھی مسجد شجرا کا علاقہ چل رہا تھا. تو اس کے بعد جب پیغمبر اسلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے, اور مدینہ سے جب بھی مکے جاتے مسجد شجرا کا مقام آتا تھا, اور پیغمبر اسلام کو یاد آ جاتا تھا کہ سفر معراج میں یہی میں نے لبیک کہا ہے, یہی میں نے ان الحمد والنعمت کا جملہ کہا ہے. تو نہ صرف ہمیشہ پیغمبر نے یہی احرام پہنا, اور آج بھی جتنے بھی حاجی ہوں گے یا عمرہ کرنے والے جو مدینہ سے مکے آ رہے ہیں, یہاں جا کے احرام پہنیں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب احرام پہنا جاتا ہے تو تلبیہ پڑھنا پڑتا ہے, لبیک اللہم لبیک, وہ پیغمبر اسلام کی تاثیر ہے. تو پہلا واقعہ تو یہ پیش آیا کہ قرآن جس طرح سے, اب یہ مثال تو صحیح نہیں ہے کیونکہ پروردگار عالم کی حکمت خدا ہی جانتا, مگر جس طرح جہاز جب اڑتا تو پہلے ایک مرتبہ زمین پہ سیدھا دوڑتا ہے, اس کے بعد پھر بلند ہوتا. تو براق سے بیت المقدس سے دوڑ کے مدینے آیا, مدینے سے اس نے بلندی اختیار کرنا شروع کی. مسجد شجرا کے سامنے پہلا واقعہ یہی لبیک کی صورت میں ہمارے سامنے آیا, جو قیامت تک کے لیے سنت بن گیا. اب جب یہ براق بلند ہو رہا تو بلند ہوتے ہوتے نقشہ اگر آپ دیکھیں تو مدینے سے کچھ آگے گیا, بلندی کی طرف جا رہا. جہاز پر اگر آپ بیٹھ کے زمین پہ نگاہ ڈالیں تو یہ سارے مناظر آنکھوں کے سامنے آئیں گے. اب قرآن مدینے سے بلند ہو رہا کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی نگاہ ایک عجیب و غریب زمین پر پڑی. یہ زمین ہے اسی دنیا سے, مگر پیغمبر اس سے پہلے کبھی تشریف نہیں لے گئے. اچھا کیا پیغمبر کو یہ ساری چیزیں معلوم نہیں ہے؟ کیا پروردگار عالم پہلی مرتبہ پیغمبر کو یہ بتا رہا؟ جی نہیں, یہ ساری چیزیں پیغمبر کے علم میں ہیں. مگر اس سوال جواب کی ایک مصلحت ہے جو پہلی تقریر میں بیان ہو گئی, شاید آخری تقریر میں دوبارہ بیان کروں. بار بار بیچ میں اس کی تکرار نہیں کروں گا, ورنہ آپ بھی اٹھا جائیں گے اور فائدہ کچھ نہیں ہوگا. اب جیسے ہی براہ غلط ہوا, مسجد شجرا سے آگے بڑھا, پیغمبر کی نگاہ پڑی ایک عجیب و غریب زمین. اس وقت وہاں کوئی آبادی نہیں تھی. پیغمبر نے دیکھا کہ زعفران سے زیادہ خوش رنگ, یعنی زعفران سے زیادہ بہترین رنگ کی زمین ہے, اور مشک سے زیادہ خوشبودار خوشبو بلند ہو رہی ہے. پیغمبر اسلام نے یہ بھی دیکھا کہ ساری زمین اس وقت خالی پڑی, مگر وہاں پہ ایک بوڑھا آدمی بیٹھا جس نے سر پہ بہت ہی لمبی سی ٹوپی پہن رکھی. پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ یا اخی جبرائیل, اے میرے بھائی جبرائیل, اتنی خوبصورت زمین پہنچی جس میں سے مشک جیسے خوشبو اٹھ رہی, جس کا رنگ زعفران سے زیادہ بہترین رنگ ہے. تو جبرائیل نے کہا, اللہ کے رسول, یہ شہر کہ جس میں آپ کے بھائی علی سے محبت کرنے والے جمع ہوں گے, اور آخری زمانے میں ان سب کا مرکز یہی علاقہ بن کے رہ جائے گا. پیغمبر نے کہا, یہ کون آدمی یہاں بیٹھا جس نے ایک لمبی سی ٹوپی اور رکھی؟ تو جبرائیل کہتا ہے کہ یہ شیطان جو انتظار میں بیٹھا. بس اتنا سننا تھا, پیغمبر اسلام نے براق کے رخ کو موڑا. آسمانوں پر جاتے جاتے ایک مرتبہ پیغمبر پھر اس زمین کی جانب واپس آتے ہیں, اور اس شیطان سے کہتے ہیں کہ اے شیطان, یہاں سے چلا جا, اور میرے بھائی علی کے دشمنوں کی عورتوں لڑکوں اور مال میں جا کے شریک ہو جا, اس علاقے کو ترک کر دے. تو جب پیغمبر اسلام پہلا لفظ کہا کہ کھڑا ہو جا, بھاگ جا یہاں سے, تو کیونکہ عربی میں کہا اس لیے جملہ کا خوب کہ اے شیطان کھڑا ہو یہاں سے, چلا جا یہاں سے, ان کے معنی کھڑا ہو جانا, کھڑا ہو جا یہاں سے, چلا جا یہاں سے. تو نہ کہ اس سرزمین کا نام قوم پڑ گیا, جو اس وقت تک تو ایک بے آباد زمین تھی, لیکن بعد میں اہل بیت کا ایک انتہائی عام مرکز بنی. اسی قوم کے بارے میں ایک روایت ذرا جلدی میں بیان کر دوں, اگر کہ ترتیب کے اعتماد سے تو اسے بہت بعد میں آنا, لیکن ایک ہی مقام پر دونوں روایتیں آ جائیں تو مناسب. کتاب الاتفاق اس روایت کو ہمارے دسویں امام امام علی النقی علیہ السلام و السلام کے حوالے سے بیان کیا جا رہا, کہ ہمارے دسویں امام ارشاد فرماتے کہ اسی طرح سے جب پیغمبر اسلام چوتھے آسمان تک پہنچے, میں نے شاید پہلے بھی کسی تقریر میں عرض کیا تھا سیرت رسول کے سلسلے کہ میں حتی الامکان یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ایک ہی موضوع کی حدیث دو مختلف اماموں کے نام سے ہو, ایسی بہت سی حدیثیں کہ چوتھے امام نے بھی بتائی, چھٹے امام نے بھی بتائی, تو میں ان معصوم کی حدیث کو بیان کرتا ہوں کہ جن کی حدیثیں یوں مجالس میں کم بیان کی جاتی ہیں. چنانچہ اس انوار سے چھٹے امام کی حدیث بھی ہے اور دسویں امام کی بھی. چھٹے امام کی حدیثیں چونکہ بہت زیادہ بیان ہوتی ہیں مجالس, اس لیے میں نے خصوصاً دسویں امام کی حدیث کا انتخاب کیا. امام فرما رہے کہ سفر معراج کے دوران جب ہمارے جد چوتھے آسمان پر پہنچے, یہ تو ابھی زمین ہی کی بات ہو رہی تھی جب قم کا نام قم پڑ گیا, مگر جب پیغمبر چوتھے آسمان پر پہنچے اسی سفر کے دوران تو وہاں پیغمبر اسلام نے دیکھا ایک بہترین قبہ بنا ہوا, جیسے روزے ہوتے ہیں معصومین کے, ایک بہترین قبہ, ایک بہترین روزہ بنا ہوا جس میں چار بہترین فضور ہیں اور بہترین دروازے لگے ہوئے. پیغمبر اسلام نے جبرائیل سے سوال کیا کہ اے جبرائیل یہ کون سی جگہ؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ زمینوں کے شہر کی تصویر ہے جو چوتھے آسمان پہ لگائی گئی. زمین میں ایک ایسا شہر کہ جہاں سے آپ کے ماننے والے اور آپ کے بھائی سے محبت کرنے والے کثیر تعداد میں ہوں گے. یہ سب دنیا کے مختلف علاقوں سے آخری زمانے میں اس شہر میں آ کے جمع ہوں گے. یہاں پہ یہ آپ کی شفاعت کا انتظار کریں گے. دنیا والے انہیں بے انتہا غم و خندق میں مبتلا کریں گے. ان پر قسم قسم کی مصیبتیں نازل ہوں گی, مگر یہ محبت میں ثابت قدم رہیں گے. پیغمبر نے سوال کیا کہ کب تک کی حالت رہے گی؟ کہا کہ اس وقت تک وہ ان زحمتوں کا سامنا کرتے رہیں گے جب تک ہے خدا زمین سے پانی کو ظاہر کرے گا. اب اس جملے کا مطلب کیا ہے, یہ خود ایک الگ موضوع ہے میرے اس وقت کے موضوع سے ہٹ کر. اس وقت تک ان کو امتحان دینا پڑے گا, مگر پروردگار کو یہ شہر اتنا پسند ہے کہ اس شہر کی تصویر خدا نے چوتھے آسمانوں پہ لگا رکھی, جہاں بعض روایات کے مطابق بیت المامور بھی ہے, یعنی سارے آسمانوں کے فرشتے وہاں لامحالہ آتے ہیں, وہاں پہ قم کی تصویر لگی ہوئی. پھر جبرائیل نے کہا کہ اس شہر کا نام قم ہے جس کی یہ تصویر چوتھے آسمان پہ لگائی گئی ہے. تو خیر قم کے قریب پیغمبر نے شیطان کو دفاع کیا اور قم کا نام قم پڑ گیا. اب اس کے بعد براق آسمانوں کی جانب بلند ہو رہا, آسمانوں کی جانب بلند ہوتا چلا جا رہا. اس دوران جو وقت مل گیا ان کو دنیا کا شہر اب آسمانوں تک جانا, اس دوران جو وقت مل گیا تو پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ اے جبرائیل یہ تو بتاؤ کہ جب میں مکے سے نکلا تھا تو پہلی ہی گھاٹی میں کسی نے مجھے آواز دی تھی, مجھ سے میرے بھائی علی کے حق کا خیال رکھنے کی وصیت کی تھی. کہا کہ ہاں اللہ کے رسول, وہ حضرت موسیٰ تھے جو وہاں پہ آپ کا انتظار کر رہے تھے اور آپ کو علی کے حق کے بارے میں وصیت کر رہے تھے. پیغمبر نے کہا اس کے بعد دوسری گھاٹی پر کسی اور نے مجھے روکا اور یہی وصیت کی؟ کہا کہ ہاں وہ آپ کے بھائی حضرت عیسیٰ تھے. پیغمبر نے کہا اور جب میں بیت المقدس میں پہنچا اور وہاں میں نے انبیاء کی نماز پڑھانا چاہیے, انبیاء کی جماعت کی امامت کرنا چاہیے, تو اس وقت پھر کسی آدمی نے مجھے یہی وصیت کی؟ کہا کہ ہاں وہ آپ کے جد حضرت آدم تھے جو آپ کو یہ وصیت کر رہے تھے. یہ تین انبیاء نے وصیت کی, یا اول اس لیے کہ پیغمبر اول مخلوق ہے, یا آخر اس لیے کہ پیغمبر آخری نبی ہے, یا آخر اس لیے آخر یعنی حشر قیامت کا میدان, اس لیے کہ پیغمبر اسلام ہی کی نبوت اور قیامت کا میدان دونوں متصل ہیں. پیغمبر کی نبوت کے فوراً بعد قیامت آئے گی. آپ کو یہ تین لقب اس لیے دیے, دیکھیے حضرت موسیٰ نے بھی یہی کہا تھا, عیسیٰ نے بھی یہی کہا تھا, آدم نے بھی یہی کہا تھا کہ السلام علیک یا اول و یا آخر و یا آخر. پیغمبر نے کہا کہ ہے جبرائیل جب میں مکے سے باہر نکلا تو دائیں طرف سے کسی نے مجھے پکارا تھا اور پیغمبر جیسا خوش اخلاق کوئی جواب نہیں دیا. کہا کہ یہ یہودیت نے آپ کو پکارا تھا, اگر آپ ایک مرتبہ ادھر مڑ جاتے تو آپ کی امت یہودی بن جاتی. پیغمبر نے کہا کچھ آگے الٹی طرف سے کسی نے مجھے پکارا تھا بائیں طرف سے. کہا کہ یہ عیسائیت نے آپ کو پکارا تھا, اگر آپ ادھر متوجہ ہو جاتے تو آپ کے بعد آپ کی ساری امت عیسائی بن جاتی. پیغمبر نے کہا اس کے بعد کوئی عورت میرے راستے میں آئی کہ سنگار اور زیب و زینت دیے ہوئے. کہا کہ یہ دنیا تھی, اگر آپ ایک لمحے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی ساری امت دنیا پرست بن جاتی. اور یہ دنیا پرست بننا, دنیا کی محبت دل میں پیدا ہونا, یہ اتنی بڑی خرابی کہ جس پر پیغمبر ساری زندگی پریشان رہے. یاد ہے نا آپ کو میں نے یہ روایت اکثر پڑھی کہ پیغمبر اسلام نے 28 صبر سے ایک یا دو دن پہلے جب لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر آج کل کچھ زیادہ پریشان, سوال کیا اللہ کے رسول کس بات کی پریشانی؟ کہا کہ مجھے اپنے بعد تم لوگوں کی پریشانی, لوگوں نے گھبرا کے کہا اللہ کے رسول کیا حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی طرح آپ پریشان ہیں؟ جتنے بھی ماخبر کے انبیاء کو دیکھ وہ اپنے وقت آخر میں پریشان ہوتے کہ ہمارے بعد ہماری قوم دوبارہ خود ترقی پہ نہ چلنے لگے. حضرت موسیٰ تو دیکھ چکے تھے کہ 40 دن میں کوہ طور پہ جاتا ہوں اور بھی غیر موجودگی میں بچڑے کی پرستی شروع ہو جاتی وہ ہر نبی پریشان ہوتا تھا. پیغمبر نے کہا نہیں مجھے وہ پریشانی تو نہیں ہے جو میرے دوسرے بھائیوں کو ہوئی تھی یعنی 124,000 انبیاء کو. اتنا تو مجھے پتا کہ میری امت کبھی بت پرستی کی جانب نہیں جائے گی مگر مجھے ڈر ہے کہ کہیں دنیا ان کو اپنی جانب نہ کھینچ لے. دنیا میں لگ گئے تو بس ساری خرابیاں شروع ہو گئی. حکم دنیا رات کل حتیجہ دنیا کی محبت ہر خرابی کی جڑ ہے. اور شیطان کا واقعہ بھی یاد ہوگا کیونکہ آج اگر کہ 41ویں تقریر ہے سیرت رسول کے سلسلے میں مگر یہ ابتدائی چند تقاریر تھی ان میں شیطان کا واقعہ آیا کہ 17 ربیع الاول کو پیغمبر کی ولادت ہوئی. اس رات کو شیطان بڑا پریشان تھا اس لیے کہ اس کا راستہ آسمانوں پر جانے کے لیے روک دیا گیا تھا. مکے تک پہنچ گیا. جبرائیل نے شیطان کو بھگایا. شیطان جاتے جاتے پوچھنے لگا کہ یہ جو آخری رسول ہیں یہ بتاؤ کہ کیا ان کی امت بتوں کی پوجا کرے گی؟ جبرائیل نے کہا کہ وہی نہیں سکتا. کہا یہ بتاؤ کہ کیا دولت دنیا کی طرف جا سکتی ہے یہ امت؟ جبرائیل نے کہا ہاں یہ دنیا کی دولت کی لالچ میں مبتلا ہو سکتے ہیں. شیطان نے کہا بس آج میں خوش ہو گیا. پہلے تو انتہائی غمگین تھا کہ رحمت للعالمین آ گئے ہیں اب اس کے بعد میرے سارے اختیارات ختم ہو جائیں گے. مگر جب یہ پتا چلا کہ ان کی امت کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو سکتی تو شیطان بے انتہا خوش ہو گیا اور پیغمبر اسلام کے راستے میں دنیا آ گئی. اگر پیغمبر توجہ دیتے تو ساری امت دنیا پرست ہو جاتی. پیغمبر نے دنیا سے اپنے آپ کو بچا کر ہمارے لیے موقع دیا کہ ہم بھی اپنے آپ کو دنیا سے بچا سکتے. اور پیغمبر کا جو آخری سوال تھا کہ اے جبرائیل جب میری سواری اور آگے بڑھی تو میں نے ایک ایسی خوفناک آواز سنی کہ میرا دل دہل گیا. جبرائیل نے کہا ہاں اللہ کے رسول. ایک مرتبہ ہم فرشتوں میں یہ بحث چھڑ گئی کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کون سا ہے. بارگاہ الہی میں رجوع کیا تو خدا نے کہا کہ جہنم کا سب سے ہلکا اور سب سے معمولی عذاب ایک کنواں جو نیچے سے اوپر تک آپ سے بھرا ہوا ہے. ہم نے پوچھا تھا خداوندہ وہ ہے کتنا بڑا کنواں تو ہمیں حکم ہوا کہ ایک پتھر اس کی منڈیر پر لے جا کے پھینکو. ہم نے وہ پتھر پھینکا تھا. یہ 70 سال پہلے کی بات ہے. 70 سال وہ پتھر گرتا رہا ابھی اس کنویں کی تہ تک پہنچا جب آپ کس مقام سے گزر رہے تھے. یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے. یہ جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب ہے. پیغمبر اسلام نے جیسے ہی اپنے سوال کا جواب سنا ایک مرتبہ ایک چیخ کی آواز پیغمبر کی کان میں آئی اور ایک گرم ہوا کا جھونکا پیغمبر اسلام کے جسم سے ٹکرایا. ابھی پیغمبر پوچھنا ہی چاہتے کہ یکایک کسی کے نغمے کی آواز پیغمبر کی کان تک آئی اور ایک انتہائی ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا کا جھونکا پیغمبر کے جسم سے مس ہوا. پیغمبر نے کہا جبرائیل یہ ایک سے کیا ہوا؟ جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول کیونکہ ہم آسمانوں کے بالکل قریب آ گئے اس لیے وہ جو پہلے چیخ کی آواز آئی اور گرم ہوا کا ٹھوکا آیا یہ جہنم تھی کہ جس کو آپ نے محسوس کیا اور اس کے فوراً بعد مجھے پرندوں کے نغمے اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ٹکرائے وہ جنت تھی کہ جس کا آپ نے احساس کیا. اور بس جیسے ہی جبرائیل نے یہ جملے کہے ایک مرتبہ راستہ بند تھا اس لیے کہ دنیا ختم ہو گئی. سزا کے اندر یہ لوگ پہنچ چکے ہیں. آسمانوں کی حکومت شروع ہو رہی ہے. راستہ بند ہے. یہ وہ راستہ ہے کہ جسے پیغمبر اسلام کی ولادت کے دن بند کیا گیا کیونکہ پہلے تو ساتوں آسمانوں کے راستے کھلے تھے. حضرت عیسیٰ کی ولادت کے دن چوتھے آسمان تک کے راستے کو بند کر دیا گیا یعنی پانچواں چھٹا اور ساتواں آسمان 4 آسمانوں تک کا راستہ کھلا تھا. 17 ربیع الاول کو پہلے آسمان ہی کا راستہ بند کر دیا گیا. یہ واقعہ کیونکہ پیغمبر کی ولادت کے بعد پیش آ رہا اس لیے پہلے آسمان کا راستہ بھی بند ہے. پہلے آسمان پر ایک خاص فرشتہ مقرر ہے جس کا نام ہے اسماعیل. اس فرشتے کا نام اسماعیل ہے اور اس کو صاحب الخفتہ بھی کہتے ہیں کیونکہ قرآن کریم نے سورہ صافات میں جو سورہ یاسین کے بعد والا سورہ 10ویں آیت میں اس کا تذکرہ کیا دل من خطف الخطف فأتبعه شهاب الثاقب کہ اس سورہ صافات کی آخری آیت میں قرآن کہہ رہا کہ ہم نے آسمان کے راستے بند کر دیے نمی آیت میں یہ کہا جا رہا کہ آسمانوں پر جانے والے کے لیے دردناک عذاب اور 10ویں آیت میں کہا جا رہا کہ اگر کوئی شیطان کسی طریقے سے پہلے آسمان تک پہنچ کر اس میں داخل ہونا چاہے دل لمن حقیق الخطفہ, کہ اگر کوئی چھپ کر گفتگو سننا چاہے کہ پہلے آسمان میں کیا ہو رہا ہے, فأتبعه الشهاب الثاقب, تو اسے فرشتے روشن تیروں سے مار کے بھگاتے ہیں. یہ فرشتہ کہ جس کا کام یہ کہ شہاب ثاقب کو یعنی وہ جو چمکتے ہوئے تارے ہم کو نظر آتے ہیں ان کی مدد سے ان شیطانوں کو بھگائے کہ جو آسمان میں داخل ہو رہے ہیں. اس فرشتے کا نام ہے اسماعیل, اور اس کا ایک اور لقب صاحب الخطفہ ہے یعنی خطفے والا, جس کے ہاتھ سے پروردگار نے وہ شہاب ثاقب دیے ہیں. اس فرشتے کی فوج 1000 دوسرے فرشتوں پر مشتمل جن کے ہاتھوں میں آگ کے بنے ہوئے تیر. یہ پہلا آسمان, جیسے ہی جبرائیل جیسا فرشتہ یہاں پہ پہنچا, ایک مرتبہ رک گیا, راستہ بند, یہ نظام قدرت راستہ بند. جبرائیل نے پہلے آسمان پہ آواز دی, ایک روایت میں دستک دی, ایک نئے کی آواز دی. اسماعیل وہ فرشتہ پہلے آسمان کا نگران, پہلے آسمان کی فوجوں کا سانا, سوال کرتا ہے کون؟ جبرائیل نے کہا کہ میں. اسماعیل پوچھتا ہے کہ تمہارے ساتھ کون؟ جبرائیل اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آئے گئے مگر پھر آج تمہارے ساتھ کون؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ سردار کائنات, یہ سردار انبیاء. اسماعیل گھبرا کے پوچھتا کہ کیا ان کو محبوس کر دیا گیا, یعنی انہوں نے اعلان رسالت کر دیا؟ اس کے پاس اطلاع ہو کہ جب پیغمبر اعلان رسالت کریں گے اس کے بعد ایک مرتبہ یہاں سے گزریں گے. اسماعیل کے لیے بھی کتنا بڑا اعزاز ہوگا کہ پیغمبر کا پہلا آسمانی میزبان اس کو بننا. تو گھبرا کے کہتا کہ کیا انہوں نے اعلان رسالت کر دیا ہے, کیا یہ محبوس کر دیے گئے ہیں؟ جبرائیل نے کہا ہاں. گھبرا کے اسماعیل نے پہلے آسمان کے دروازے کو کھولا, اور جیسے ہی پیغمبر پہلے آسمان میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دو لوگ جانے فرشتے قطار در قطار کھڑے ہیں. پیغمبر اسلام کا استقبال ہو رہا, پیغمبر اسلام کا مقام اتنا بلند ہے, یہ بیان کرنے کی چیز بھی نہیں, مگر یہ اسلامی تہذیب ہے, یہ اسلامی طریقہ کہ جیسے ہی پیغمبر پہلے آسمان میں داخل ہوئے, اس سے پہلے کہ پیغمبر کا غلام, پیغمبر کا خادم, بلکہ پیغمبر کے غلاموں کا غلام جو وہاں کا فرشتہ, اس سے پہلے کہ وہ سلام کرے, پیغمبر نے سب تک کی سلام کرنے میں السلام علیکم یا اخی اسماعیل, اے میرے بھائی اسماعیل تم پہ میرا سلام ہو. پیغمبر کا مقام کتنا بلند, مگر ایک طریقہ کہ مہمان کا فریضہ ہے کہ وہ میزبان کو سلام کرے. پہلا سلام پیغمبر کر رہے ہیں اس فرشتے کو, اس نے پیغمبر کو سلام کا جواب دیا, پیغمبر نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی, اس نے پیغمبر پہ درود بھیجا, اور پھر پیغمبر نے اس کو خوشخبری سنائی. روایت یہ کہ وہ پہلے آسمان کا فرشتہ یعنی اسماعیل پیغمبر اسلام کا استقبال کر کے پیغمبر اسلام کو لے چلا آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے. اب دیکھیے کہ جتنی دیر میں نے یہ واقعہ سنایا, صرف پہلے آسمان میں پیغمبر کا آنا اور معراج کے سلسلے میں روایت یہ کہ پورا واقعہ مکمل ہو گیا کہ پیغمبر جس بستر پہ سو رہے تھے اس کی گرمی بھی ختم نہ ہونے پائی. مکے میں کوئی آدمی کسی کے گھر گیا, اس نے دروازے کی کنڈی ہلائی, وہ کنڈی کا ہلنا بھی ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ پورا سفر طے کر کے پیغمبر آ گئے تھے. یہ کتنے جلدی سفر سے ہوا مگر کتنے آرام آرام سے, یہ نظام قدرت ہے, یہ قدرت پروردگار ہے. اب اسماعیل پیغمبر اسلام کا استقبال کر کے پیغمبر اسلام کو لے چلا. روایتوں میں یہ کہ جب پیغمبر اسلام کو لے چلا تو تمام فرشتے سب کے درمیان اعلان کرتا ہوا چلا کہ آؤ اور آ کر رسول خدا کی زیارت کرو, آؤ اور آ کر اپنے سردار کی زیارت کرو. سارے فرشتے دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں, چہرہ رسالت کی زیارت ہو رہی, اور ہر فرشتہ انتہائی خوش, ہر ایک چہرے پہ ہنسی, ہر ایک چہرے پہ مسکراہٹ. اتنے میں پیغمبر اسلام کی نگاہ پڑی, دیکھا کہ ایک فرشتہ ایسا جو اپنے مقام پہ بیٹھا. پیغمبر اسلام کو دیکھا, گھبرا کے کھڑا ہو گیا استقبال کے لیے, مگر عجیب فرشتہ جن مانو کہ اس کا چہرہ انتہائی ڈراؤنے کا مطلب ماجلنا بھیانک نہیں, ایسا کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارے دل میں ڈر پیدا ہونے لگے, خوف پیدا ہونے لگے. اور ایسا فرشتہ جس کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں, جس طرح کسی دوسرے کو آدمی آتا دیتے تو چہرے کے تاثرات کچھ بدلتے, اور پیغمبر جیسی شخصیت سارے فرشتے خوشی منا رہے, مگر اس فرشتے کے چہرے کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہ اسی سختی کے عالم میں پیغمبر اسلام کو دیکھ رہا. پیغمبر اسلام نے جبرائیل سے پوچھا, یہ کون؟ اللہ کے رسول, یہ مالک ہے یعنی جہنم کا دروازہ. میں نے تقریر کے شروع میں بتایا کہ جنت کے دروازہ کو رضوان کہتے ہیں اور جنت کے دروازہ جہنم کے دروازہ جنت کا دروازہ رضوان جہنم کا دروازہ مالک. یہ مالک یہ جہنم پر موکل جہنم اس کی نگرانی میں ہے اور اس کا فریضہ ایسا کہ یہ کسی کو دیکھ کے نہ ہنستا ہے نہ مسکراتا. اللہ کے رسول اگر یہ آپ سے پہلے کبھی بھی ہنسا ہوگا یا آپ کے بعد کبھی بھی ہنسے گا تو یقیناً یہ آپ کے لیے بھی مسکراتا. لیکن پروردگار نے اس کو پیدا ہی اس طرح کیا کہ آج تک نہ کبھی مسکرایا اور نہ کبھی بھی یہ مسکرائے گا. اسی لیے اس انداز سے آپ کے سامنے, ورنہ یہ آپ کا غلام. یہ میں بتا رہے ہیں. دیکھیے ایک منزل یہ بھی آتی ہے, نظام مملکت چلانے کے لیے ایک منزل سختی کی بھی آتی ہے. وہ لوگ جانتے ہیں جو اپنے گھروں میں بچوں پہ کنٹرول کرتے ہیں کہ اگر ہمیشہ بچے سے نرمی کی جائے تو بچہ بگڑ جاتا. نرمی اور سختی کا امتزاج وہ ایک بچے کی صحیح تربیت کر سکتا. وہ لوگ جانتے ہیں جو کسی ادارے کا نظام سنبھالے ہوئے جو مینجمنٹ میں, کہ اگر ہمیشہ اپنے ملازموں سے نرمی کی جائے تو پورا ادارہ درہم برہم ہو کے رہ جاتا. اسی طرح پروردگار عالم کے یہاں جنت و جہنم کا بھی ایک حسین نظام کہ جہاں ایک طرف رحمت ہے وہاں ایک طرف سختی بھی ہے. اگر رحمتی رحمت ہو تو خدا کی مخلوق رحمت خدا کا ناجائز فائدہ اٹھا کر خدا کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی, اپنا نقصان کرے گی. جو بچہ والدین کی نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھا کے بگڑتا وہ والدین کو کیا نقصان پہنچاتا, مستقبل تو اس کا خراب ہوتا. والدین سختی اپنے لیے نہیں کرتے, بچے کے لیے کرتے ہیں. یہی پیغمبر کی ایک حدیث کا مطلب کہ پروردگار عالم نے اس دنیا میں جہاں مجھے رحمت کے ساتھ بھیجا وہاں مجھے روب اور دبدبا بھی عطا کیا, ایک طاقت بھی عطا کی. اور یہی دوسرے انداز میں ولایت فقیہ کا مطلب ہوتا کہ ہمیشہ زبانی تبدیل کا کام نہیں مکمل نہیں ہوتا, ابھی ضرورت ہوتی ہے تو نظام میں مملکت کو لے کے معاشرے کو صحیح کیا جائے. تو خیر جہنم کے دروازوں کا کام ہے سخت ہونا. اگر وہ نرمی اختیار کرنے لگے, اگر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آنے لگے تو جہنم کا نظام تو چل پڑا. اور آتی اس کے سامنے, آپ کو پتا ہے جہنم والے کتنا جیتیں گے, شور مچائیں گے, فریاد کریں گے, روئیں گے دھوئیں گے, لیکن جہنم کا دروازہ اتنی سختی کے ساتھ بیٹھا ہوگا کہ کسی کی فریاد نہیں سنے گا. ورنہ اگر وہ ہر ایک کی فریاد سننے لگے, مسکرانے لگے, نرمی سے پہچانے لگے تو جہنم والے بھی سر چڑھتے چلے جائیں گے. خیر وہ ایک الگ مسئلہ. لیکن پیغمبر اسلام تک کے استقبال کو کھڑا ہونے کے باوجود مسکراہٹ نہیں, دل اس کا خوش ہے, چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آ رہی. یہ نظام کا تقاضا. پیغمبر اسلام جب اس حالت میں پیغمبر نے موکل کو دیکھا جہنم کے, تو جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول یہ ویسے آپ کا غلام ہے صرف اس لیے کہ خدا نے اس کے لیے مسکراہٹ کو پیدا ہی نہیں کیا, اس لیے یہ اتنا سخت نظر آ رہا. یعنی کسی کو اب دیکھیں پیغمبر خود کو نہیں کہہ سکتے تھے اپنے بارے میں, یہ نہ سمجھنا کہ جہنم کا دروازہ اپنے آپ کو مجھ سے بڑا سمجھتا, لیکن یہ پیغام بھی دلوانا تھا دنیا والوں کو کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ جہنم کا دروازہ پیغمبر سے بڑا. خود پیغمبر اپنی زبان سے کیسے کہیں, اس لیے جبرائیل کی ضرورت دی جا رہی ہے جگہ جگہ. تو جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول ویسے ہی آپ کا غلام, اور اسی لیے آپ اسے کوئی حکم دیجیے, آپ اسے کوئی حکم دیجیے. وہ جو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی, اب جبرائیل چاہتے ہیں کہ یہ ثابت ہو جائے کہ وہ پیغمبر کا احترام کرتا, وہ تو حکم خدا کی وجہ سے خاموش, آپ اسے کوئی حکم دیجیے. پورے سفر جبرائیل نے کہیں پہ پیغمبر سے یہ نہیں کہا, صرف پہلے آسمان پہ یہ کہا آپ اسے حکم دیجیے. پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے جہنم کے دروازہ ذرا مجھے جہنم تو دکھا کہ جہنم کیسی. جہنم کے دروازہ نے ایک اشارہ کیا, اب پوری جہنم تو نہیں, ایک اشارہ کیا, ذرا سا اشارہ کیا, جہنم سے آپ کا ایک شعلہ نکلا اور اتنا بلند ہوا کہ پہلے آسمان پورا کا پورا اس شعلے نے کر دیا اور وہ دوسرے آسمان کی جانب جا رہا. یہاں تک کہ آسمان اول کے فرشتے فریاد کرنے لگے. فرشتے جہنم میں نہیں جاتے, فرشتوں پر عذاب جہنم نہیں, مگر فریاد کرنے لگے فرشتے. اور روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے بھی کہا کہ بس بس, اور ایک مرتبہ موکل نے اشارہ کیا, جہنم کی آگ کا شعلہ واپس جہنم کے اندر چلا گیا. پروردگار عالم کی قدرت. پہلا منظر جو پیغمبر کو دکھایا گیا وہ جہنم کا, جنت کا منظر آخر میں آئے گا. پیغمبر اسلام اس موکل جہنم سے رخصت کرتے ہوئے آگے چلے. ابھی پہلا آسمان چل رہا, پیغمبر اسلام نے جہنم کو دیکھا, جہنم کی آپ کی تپش پورے پہلے آسمان پر پہنچی. اسلام کو اس شعلہ جہنم سے گرمی محسوس ہونے لگی تھی اور پیغمبر نے کہا تھا کہ بس تب وہ شعلہ واپس جاتا. میں اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ڈرتا کہ کہیں توہین رسالت نہ ہو جائے, اس لیے اتنا ہی کافی. موقع ملا تو معراج کے جو اگلے مناظر آئیں گے اس میں کہیں اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ پیغمبر در حقیقت اس کے ذریعے پیغام دیا اپنے ماننے والوں کو کہ اپنے آپ کو جہنم سے اتنا بے پروا بھی محسوس نہ کرنا. پہلے آسمان سے موکل سے ملاقات موکل سے ملاقات کر کے پیغمبر آگے بڑھے. اب جو آگے بڑھے تو پیغمبر نے دیکھا کہ ایک انتہائی کامل انسان, ایک ایسا انسان جو ہر اعتبار سے مکمل ہے, یعنی جسے اردو میں کہتے ہیں نکسب سے درست ہونا, سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک اس کے جسم میں کوئی کمی نہیں, کوئی خرابی نہیں. لیکن انسان کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو, بارا کوئی نہ کوئی اس کے اندر تو خرابی ہو سکتی, لیکن سر کے بال دیکھیں, نشانی دیکھیں, آنکھوں اور کانوں اور ناک اور بہانے کو دیکھیں, اور تھوڑی کو اور گردن کو, سینے کو, شکم کو دیکھیں, ہاتھوں اور پاؤں کو دیکھیں, ہر اعتبار سے مکمل اور جامع انسان نظر آئے, خوبصورت بھی اور مکمل بھی. پیغمبر اسلام دیکھا اس کو, جن کو دیکھا بالکل جیسے قرآن کہہ رہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین نمونے کے مطابق بنایا, کوئی کمی اور پیشی نہیں ہو سکتی, بالکل ایسا انسان. پیغمبر اسلام نے یہ بھی دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک مقام پر, ایک مرتبہ وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں اور ہنسنے لگتے ہیں, ایک مرتبہ وہ بائیں طرف دیکھتے ہیں اور رونے لگتے ہیں. ایک بہترین اور کامل انسان جس میں کوئی کمی نہیں, دائیں طرف دیکھتا ہے ہنستا ہے, بائیں طرف دیکھتا ہے روتا, مگر دائیں اور بائیں ایک ایک مرتبہ دیکھتے جا رہے ہیں دونوں طرف. جبرائیل سے سوال کیا کہ جبرائیل یہ کون؟ دیکھیے جبرائیل کا جیسا میں نے کہا مقصد یہ بھی, ورنہ تو پیغمبر سب کچھ جانتے تھے, وہ آگے بڑھ جاتے اور آگے بڑھ جاتے. ہمارے پاس ماذا اللہ بالکل اس طرح معراج کی روایت آتی, جس طرح ٹیلی ویژن میں آواز بند کر کے اگر کوئی چیز دیکھی کہ مناظر آ رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلے کہ کیا ہو رہا. تو جبرائیل کا مقصد یہی کہ وہ چیزیں وہ بتائے جو پیغمبر کو ضرورت نہیں بتانے کی, کیونکہ پیغمبر کو تو سب کچھ معلوم. تو جبرائیل سے پیغمبر پوچھ رہے ہیں یہ کون؟ بادشاہ کے رسول. یہ تمام انسانوں کی جد حضرت آدم, اور آدم وہ کہ پروردگار عالم نے آدم کا پتلا تو خود اپنی قدرت خاص سے بنایا, اس میں کوئی کمی اور بیشی نہیں ہو سکتی. نکسب سے دوست ہیں حضرت آدم, احسن تقویم میں پیدا کیے گئے. پیغمبر اسلام کو جواب ملا کہ یہ حضرت آدم. ایک مرتبہ پیغمبر نے سوال کیا کہ یہ حضرت آدم کیا ہے کہ ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں, بائیں طرف دیکھتے ہیں رونے لگتے ہیں, اور دائیں بائیں دیکھ بھی رہے پاس کے آدم کے سامنے ان کی تمام اولاد پھیلی ہوئی, جتنی بھی ان کی اولاد ہے اس وقت دنیا میں. جناب آدم کے دائیں طرف ان انسانوں کو خدا نے ان کے اعمال کو اور ان کی تصویروں کو پیش کیا جو نیک اعمال کر رہے ہیں. آدم جب اپنی اولاد کے نیک اعمال دیکھتے ہیں, یہ فلاں بیٹا میرا مسجد جا رہا, یہ فلاں بیٹا میرا روزہ رکھنے جا رہا, یہ میرا فلاں بیٹا حج اور عمرے کے لیے جا رہا, یہ میرا فلاں بیٹا صدقہ اور خیرات کر رہا, نگاہ پڑتی ہے تو مسکرانے لگتے ہیں, چہرے پہ مسکراہٹ آتی, دل خوشی محسوس کرتا. اور آدم کے بائیں طرف دنیا کے جتنے بھی گناہگار انسان ان کی تصویروں کو پیش کیا جا رہا. آدم دیکھتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے مگر شراب پانے جا رہا, یہ میرا بیٹا ہے مگر سود کے پیسے کما رہا, یہ میرا بیٹا ہے مگر کسی کی غیبت کر رہا, یہ میرا بیٹا ہے مگر وقت نماز سو رہا. تو حضرت آدم رونے لگتے ہیں. جو ایک باپ کو ہونا چاہیے, نیک اولاد کو دیکھ کے خوشی ہوتی, پوری اولاد کو دیکھ کے آنسو بہتے ہیں حضرت آدم سے. تو کہا گیا کہ یہ آدم جو اپنی تمام اولاد کو اور ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے حضرت آدم کو سلام کیا. حضرت آدم جو ابھی دنیا میں بھی پیغمبر سے ملاقات کر چکے ہیں بیت المقدس کی نماز کے وقت, آسمانوں پہ تشریف فرما, پیغمبر اسلام کے سلام کا جواب دیا, کھڑے ہو کے استقبال کیا, اور پھر پیغمبر اسلام آگے بڑھے. اب جو آگے بڑھے تو دو روایتیں, بعض روایتوں میں یہ واقعہ چوتھے آسمان کے بارے میں, لیکن بعض روایتوں میں یہ واقعہ پہلے آسمان کے بارے میں. چنانچہ میں نے علامہ مجلسی کی روایت کو منتخب کیا. یہ کون سی روایت میں پڑھ رہا ہوں؟ آج کی تقریر کے شروع میں نے مکمل وضاحت کر دی, دوبارہ تکرار کی ضرورت نہیں. اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے اس تحقیق کو حاصل کر کے سن لیجیے گا کہ بارہ جو روایت میں پڑھ رہا ہوں اس کے مطابق اب چوتھے آسمان پہ نہیں پہلے آسمان پہ یہ واقعہ پیش آیا. ایک روایت میں کہ چوتھے پہ پیش آیا, میں پہلی والی بات کر رہا ہوں کہ اب جو پیغمبر اسلام آگے بڑھے حضرت آدم سے ملاقات کے بعد آسمانوں پہ جا رہے ہیں, یہ پہلے آسمان کا آخری حصہ. اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ باقی جتنے آسمان ہیں سب ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں, دوسرا اور تیسرا, تیسرا اور چوتھا, مگر پہلے اور دوسرے کے درمیان بہت فاصلہ, یعنی دوسرے الفاظ میں پہلا آسمان بہت ہی وسیع و عریض, اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو عالم برزخ وہ پہلے آسمان ہی میں واقع ہے پہلے اور دوسرے کے درمیان. جناب سب سے لمبا سفر پہلے آسمان کا, دیکھیے کہ آپ کی پوری تقریر ختم ہو رہی, اور آئندہ کی بھی پوری تقریر پہلے آسمان کے بارے میں ہوگی, اس کے بعد ایک تقریر میں سانپ کے ساتھ آسمان آ جائیں گے. اب جو پیغمبر اسلام پہلے آسمان کے تیسرے حصے میں پہنچے, پہلے جہنم کے دروازہ سے ملاقات ہوئی, پھر آدم نبی سے ملاقات ہوئی, اب جو آگے بڑھے تو ایک روایت کے مطابق پیغمبر نے دیکھا کہ یہاں بھی ایک ایسا فرشتہ بیٹھا جو انتہائی خوفناک شکل و صورت کا, اس کے کئی سو ہاتھ اور پاؤں, اس کے سامنے ایک نور کی تفصیل رکھی ہوئی اور اس کے ہاتھ پاؤں بڑی تیزی سے حرکت کر رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے یہ بھی دیکھا کہ نور کی تفصیل کو دیکھتا جاتا اور بعض اوقات اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی اور بعض اوقات وہ غمگین ہو جاتا. پیغمبر اسلام جیسے اس فرشتے کے قریب پہنچے پیغمبر, وہ فرشتہ ایک دم سے کھڑا ہو کے پیغمبر کا استقبال کرتا اور مسکرا کے پیغمبر سے بات کرتا. پیغمبر اسلام نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون؟ اللہ کے رسول, یہ ملک الموت, موت کا فرشتہ جو اس مقام پر بیٹھ کر دنیا والوں کی روحوں کو قبض کر رہا اپنے بے شمار ہاتھوں کی مدد سے. یہ نور کی تختیق کیا ہے؟ پیغمبر نے خود ملک الموت سے پوچھا, اللہ کے رسول جس جس کی روح مجھے قبض کرنا ہوتی, بڑی تیزی کے ساتھ نور کی اس تختی پہ اس کا نام آتا جاتا, جیسے جیسے اس کا نام آتا جاتا ویسے ویسے میں اس کی روح کو قبض کرتا چلا جاتا. یہ وہ حکم نامہ جس سے پروردگار مجھے احکامات عطا کرتا. اب ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ہے ملک الموت, یہ روحوں کو قبض کر رہا, کبھی تو مسکراتا ہے, کبھی میرے چہرے کے ذرا سی غمگینی کے آثار پیدا ہوتے. اب ایک اہم روایت آ گئی جو اگر کسی مجلس میں میں پڑھتا ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرا اپنا انداز ہے, جو 40 منٹ کی روایت ہوگی, لیکن کیونکہ یہ شب معراج کی جو تقریر یہ صرف اور صرف 5 ہو سکیں گی, اس کی بھی گنجائش مشکل ہے. شعبان میں میں پاکستان سے باہر چلا جاؤں گا, اس اعتبار یہ 40 منٹ کی روایت کو میں 10 منٹ میں مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں تاکہ بات نامکمل بھی نہ رہنے پائے, اور یہ ہے کہ اتنی لمبی تقریر نہ ہو کہ سب اسی کی نظر ہو جائے. یہ روایت میں نے پڑھی بھی کئی مرتبہ, اس لیے مختصر کر دوں, کبھی کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ آپ کی پہلے بھی سنی ہوئی. پیغمبر نے اسی موقع سے ایک سوال کر دیا, اے ملک الموت, بس یاد رکھیے کہ ملک الموت سے بالکل بعد وہ سارا علاقہ شروع ہو رہا ہے جہاں گناہ گاروں کا گاہ. اے ملک الموت, ایک بات تو بتا کہ تو جو اتنے سارے انسانوں کی روح ایک وقت میں قبض کر رہا اور پتا نہیں کب سے, بلکہ جب سے آدم کی پیدائش ہوئی اتنے سارے انسانوں کی روح قبض کرتے وقت کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی کی روح قبض کرتے وقت مجھے رونا آ گیا ہو, ہم کے آسار تو آتے رونا آ گیا ہو, یا کسی کی روح کو قبض کرتے وقت مجھے تعجب ہوا ہو. دیکھیے جب ہم کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو جو ہی حالتیں ہوتی, یا ہمیں رونا آتا کہ سویا کیسا جواب مر گیا, یا کبھی تعجب ہوتا ہے ارے وہ آدمی مر گئے 15 منٹ پہلے تو ہمارے پاس مسجد میں بیٹھا ہوا, یقین نہیں آتا, انتہائی حیرت و تعجب ہوتا. تو پیغمبر نے یہی دو سوال کی, کبھی کسی کی روح قبض کرتے وقت رویا ہے, یا کسی کی روح قبض کرتے وقت تعجب ہوا؟ یہی سفر معراج کے سوال جواب ہے جو آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مسجد میں مجھ سے روایت سنی. لیکن یہاں پہ کہتے اس کو نظر انداز کر, ملک الموت کہتا ہے ہاں اللہ کے رسول, ایک دن میں اسی آسمان پہ بیٹھا تھا, کسی آسمان پہ بیٹھا تھا جہاں اس وقت حکم خدا آیا ملک الموت تیزی سے جا, بولا سمندر میں جہاز جا رہا ہے اس کو غرق کر. میں تیزی سے گیا, اپنا سر مار کر جہاز کے 2 ٹکڑے کیے, سارے مسافر ڈوبنے لگے. ایک عورت کی تھی اپنے پورے خاندان کے ساتھ, اس کا بھائی بھی ہے, اس کا شوہر بھی ہے, اس کے والدین بھی ہیں, اس کی اولاد بھی ہے, سب غرق ہو گئے, مگر حکم خدا آیا ملک الموت اس عورت کو ہاتھ نہ لگا. اچھا آپ دیکھیے, سارا جہاز ڈوب گیا, سارے مسافر ڈوب گئے, ایک اکیلی عورت کی جس کو تیرنا بھی نہیں آتا وہ کیسے بچے؟ مگر جب ملک الموت اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تو کیسے موت آ جائے؟ چنانچہ اس کو لکڑی کا تختہ مل گئے, اس پر پیسی بھی چلی گئی, یہ عورت حاملہ. ملک الموت کہتا ہے میں واپس آ گیا یہاں سے, چند ہی دن گزرے ہوں گے, حکم آئے تیزی کے ساتھ جا, اور اب اسی عورت کی روح کو قبض کر لے. میں جب تیزی کے ساتھ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس عورت کو ابھی ابھی اس عورت کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی, اس کا 1 منٹ کا یا 2 منٹ کا بچہ ماں کے پہلو میں, اور اس وقت میں نے اس کی ماں کی روح کو قبض کیا. میں یہاں سے میں ہنسو آ گیا, تو اور بہت سے لوگوں کی روح میں نے قبض کی, ان کا خاندان بے سہارا ہو جاتا, مگر یہ بچہ جس کا باپ مارا گیا, جس کے چچا مارے گئے, جس کے ماموں مارے گئے, جس کے بھائی بہن مارے گئے, جس کی ماں بچی تھی وہ بھی مر رہی, اتنے بڑے سمندر, اکیلا 1 منٹ کا بچہ لکڑی کے تختے پر ہے جس کے اوپر کیا گزرے, اس کو دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور یا رسول اللہ, وہ جو تعجب کی بات ہے وہ اس وقت مجھے ہوا جب مجھے حکم ملا اسی آسمان پر کہ اے ملک الموت تیزی کے ساتھ دوڑ کے جا, اس سے پہلے کہ گھوڑے کی پیچھے کی دو ٹانگیں آگے بڑھ جائیں تجھے روح قبض کرنا, اس کی شہزاد کی کون شداد؟ وہ شداد کے جو جس کو خدا نے ساری دنیا کا حاکم بنایا, اس نے خدائی کا دعویٰ کیا. چنانچہ پروردگار نے اس زمانے کے نبی کو حکم دیا, بعض روایتوں میں ہے کہ ان کا نام جناب ہود تھا, البتہ یہ روایتیں بہت معتبر نہیں. خیر جو بھی نبی, ان کو حکم دیا جا کے شداد کو امر بالمعروف کرو. وہ نبی آئے, شداد سے کہا پروردگار کا بندہ, جتنی نعمتیں ملی ہیں ساری دنیا کی حکومت ملی ہے, پروردگار کے آگے سجدہ کر, اپنے آپ کو خدا کہلواتا. شداد نے ایک عجیب جواب دیا, یہ وہی جواب ہے جو بعض اوقات مومن کی زبان پہ آ جاتا. شداد نے کہا کہ اگر میں تمہارے خدا کو مان لوں تو تمہارا خدا مجھے کیا دے گا, یہ بتاؤ کہ اگر میں اس کو مان لوں تو مجھے ملے گا کیا. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پمپ نکالیں تو بتائیے ملے گا کیا, فائدہ کیا ہوگا, گانا کیا چھوڑے بتائیے اس کا فائدہ کیا. یہ سوال سب سے پہلے شداد نے کیا تھا, بتاؤ فائدہ کیا. نبی وقت اس کو کیا جواب دیا؟ کہا سن, ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اگر خدا کی فرما برداری کرے گا تو جنت ملے گی. کہا جنت کس چیز کو کہتے؟ نبی نے کہا جنت وہ ایک باغ کا نام ہے جس کی زمین سے خوشبو کی مہک پھلن ہو رہی ہوگی, ہیرے اور جواہرات کے سونے اور چاندی کے محلات ہوں, دودھ و شہد کی نہریں ہوں گی, اورے اور غلمان ہوں گی. شداد نے کہا بس یہی دے گا تمہارا خدا, ایسی جنت میں خود بنا سکتا ہوں, اس کے لیے کیوں میں کسی اور کا احسان دوں, اور آرڈر جاری کر دیا کہ جنت بنائی جائے. حضرت ہود الگ روایت آئے اور آ کر کہا تو جنت بنا لے. میرے پروردگار نے بھی ایک اعلان کر دیا کہ تو جنت بنا لے گا, مگر اس وقت تیری روح کو قبض کیا جائے گا جو وقت نہ دن میں ہوگا نہ رات میں ہوگا, نہ تو اس وقت زمین پہ ہوگا نہ آسمان پہ ہوگا, نہ اپنی جنت کے اندر ہوگا نہ اپنی جنت کے باہر ہوگا. خیر بات ہو گئی, 100 سال میں جنت بن گئی. اچھا جنت کی سین بنی؟ قرآن کہہ رہا ہم اور آپ کسی چیز کو بہترین کہیں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. قرآن کہے کہ گراما ذات الماس التی لم یخلق مثلها فی البلاد, ایسی جنت بنائی کرم کہ کوئی اس جیسی کوئی چیز آج تک دنیا میں نہیں بنی. لم یخلق مثلها, اس کے مثل کوئی چیز بنی ہی نہیں ہے فی البلاد کسی بھی شہر. قرآن قصیدہ پڑھ رہا, بہترین جنت تھی, 100 سال لگے ہیں جنت کو بننے میں. پہلے تو زمین کا ایک بڑا ٹکڑا صاف کر دیا, مشک و عنبر کو لا کے اس پہ بچھایا گیا, مشک و عنبر کی زمین بنائی گئی, دنیا کے تمام سونے اور چاندی کے سفیروں سے محل بنائے گئے, ہیرے اور جواہرات کے گچھے پھلوں کی شکل میں بنا کے لٹکائے گئے, وہاں ایک کون ہے جاری بنا کے ایک میں دودھ اور ایک میں شہد جاری کیا گیا, دنیا کی حسین عورتوں اور حسین مردوں کو حور و غلمان کا نام دیا گیا. اور شداد جنت کا ابتدا کرنے چلا, 100 سال پہلے کی بات بھول گیا, لیکن جاتے جاتے دیر ہو گئی. وہ وقت آ گیا جسے اردو میں چٹپٹے کا وقت کہتے ہیں, یا دونوں وقت مل رہے ہوتے ہیں. سورج ڈوب گیا ہے اور ابھی رات نہیں آئی. سورج جب ڈوب جائے تو زہرین کی نماز قضا ہوتی, رات آ جائے تو مغربین کی نماز کا وقت شروع ہوتا. مجھے بیچ میں 10 منٹ کا وقت, نہ دن ہے نہ رات ہے, اسی لیے دن کی نماز بھی نہیں ہوتی, رات کی بھی نہیں ہوتی. اس وقت شداد جنت کے دروازے پہ پہنچا, اس کا گھوڑا آگے بڑھا, گھوڑے کی دو ٹانگیں جنت میں ہیں دو جنت کے باہر. مرتبہ ملک الموت کو ایمرجنسی میں بھیجا کہ جاؤ تیزی کے ساتھ, اس سے پہلے کہ گھوڑے کی پچھلی دو ٹانگیں آگے بڑھ جائیں, اس کی روح کو قبض کرو. یا رسول اللہ, میں نے جس وقت شداد کی روح کو قبض کیا تو انتہائی تعجب میں تھا, ایک ایسا انسان جو اپنے آپ کو خدا پہلوا کے میرے خدا کے مقابلے میں بیٹھا, وہ اتنا کمزور کہ اپنی موت کو ایک سیکنڈ کے لیے رکھنا چاہتا تھا کہ کم سے کم گھوڑے کی دو ٹانگیں تو آگے بڑھ جاتی. اتنا کمزور, بس دعویٰ کتنا بڑا کہ میں خدا ہوں, انا ربکم الاعلی, میں ہوں تمہارا سب سے بڑا پروردگار. ادھر ملک الموت کی آواز ختم ہوئی اور ادھر پروردگار عالم کی آواز آئی کہ اے میرے حبیب, دیکھیے آسمان اول پہ ملک الموت کی گفتگو کا ایک حصہ مجھ سے بھی سن لو. وہ بچہ کے جسے دیکھ کے ملک الموت کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں, میں نے سمندر کی لہروں کو حکم دیا تیزی سے اس تختے کو بہا کے لے جاؤ. سمندر کی لہریں تیزی سے تختے کو لے کے چلے, خشکی کے قریب پہنچے, آخری لہر کو میں نے حکم دیا, اس نے تیزی سے تختے کو پھینکا, بچہ تختے سے اچھل کے ساحل سمندر پہ گرا, مگر نرم ریت تھی, بچے کو چوٹ نہیں لگی. کہاں گرا؟ جہاں ایک درخت کا سایہ تھا, سائے میں جا کے گرا. یہ پھرنے کے دل میں میں نے محبت پیدا کر دی, تو صبح شام بچے کو دودھ پلا جاتی. 2 سال کے بعد ایک شاہی قافلہ جا رہا تھا جسے بہت جلد شہر پہنچنا تھا, کیونکہ بادشاہ نے ان سے کچھ چیزیں منگوائی تھی, مگر یہ راستہ بھول گئے. بھٹک کے یہاں آئے تو دیکھا ایک انسانی بچہ پڑا ہوا, اس کو اٹھا کے شہر میں داخل ہوئے. بادشاہ نے انتہائی غصے کے عالم میں ان کو بلایا, میں نے تم سے کہا تھا کہ وقت میں آنا, تم ایک دن لیٹ آ رہے ہو. ڈرتے ڈرتے کہا کہ ہمارا قصور نہیں, ہم راستہ بھول گئے اور یہ بچہ ہم کو ملا. بادشاہ نے کہا دکھاؤ کون بچہ. بچہ دیکھا, بادشاہ نا غلط تھا, میں نے بادشاہ کے دل میں محبت پیدا کر دی اس بچے کی. اس نے کہا آج سے یہ میرا بیٹا, اور جب بادشاہ بوڑھا اور یہ بچہ جوان ہوا تو بادشاہ نے اپنی زندگی میں اپنا تخت اس کو پھیلا دیا, اس کے ہاتھ میں دستبردار ہو گیا. اے میرے حبیب, اس کے باپ نے ساری زندگی حکومت کی اور چھوٹے سے ملک پر, جب اس کے ہاتھ میں حکومت آئی تو میں نے اس کو برکت دینا شروع کی اور اتنا اس کی حکومت کو بڑھایا کہ ایک وہ دن آیا کہ ساری دنیا پہ اس کی حکومت قائم ہو گئی. مگر اے میرے حبیب, جیسے ہی ساری دنیا پہ حکومت قائم ہوئی, شداد کے نام سے یہ میرے مقابلے میں اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا, جسے میں نے اتنا آپا کیا کہ ملک الموت اس بچے کی بے بسی کو دیکھ کے رویا, اسے میں نے ساری دنیا کا حاکم بنایا. یہ بات بھی یاد رہے کہ روایتوں میں ہے کہ صرف چار آدمی ایسے گزرے جنہیں پوری دنیا کی حکومت نہیں ہے ظہور امام سے پہلے, جن میں دو مومن ہیں حضرت سلیمان نبی اور جناب ذوالقرنین, اور دو کافر نمرود اور شداد. ان میں پہلے خدا نے کافروں کو حکومت دی, نمرود اور شداد کا زمانہ پہلے, پھر حضرت ذوالقرنین کا زمانہ آتا اور پھر حضرت سلیمان کا زمانہ آتا, اور وہ کافروں کو خدا نے پہلے جو حکومت دی اس میں بھی شداد کو سب سے پہلے دی. یعنی جس بچے کی بے بسی اور لاچاری کو دیکھ کر ملک الموت رو رہا, اسے میں نے اپنے انبیاء سے بھی پہلے دنیا کا حاکم بنایا اور وہی میرا اتنا بڑا باغی بن گیا. ان الانسان لربہ لکنود, اے میرے حبیب, انسان میرا انتہائی ناشکرہ ہے. پہلے آسمان پر ملک الموت سے یہاں تک پیغمبر کی گفتگو پہنچی کہ اس کے فوراً بعد وہ مناظر پیغمبر نے دیکھے کہ سفر معراج پہ آ کر ہر سال پیغمبر معراج کو یاد کر کے روتے, وہ کیا مناظر سے بڑے خوفناک, بڑے دردناک اور بڑے عبرت آموز. اگر انسان توجہ کے ساتھ سنے, انہی بھول بھلیوں میں الجھ کے رہ جائے کہ عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا, خواب و خیال کی باتیں ہوں گے یا حقیقت کی باتیں ہوں گی, تو معراج کے سفر کا مقصد بہت ہوا جا رہا. پیغمبر جن واقعات میں روتے رہے ان کی کوئی تو حقیقت ہوگی, یہ پیغمبر کے آنسو ہیں. وہ کیا واقعات تھے انشاءاللہ یہ تو اپنے آئندہ ہی تقریر میں بتا سکوں گا, اور ایک گھنٹے کا یہ سلسلہ ہے, لیکن پچھلے دو ہفتوں سے سوا گھنٹہ, ایک گھنٹہ بیس منٹ, ایک گھنٹہ پچیس منٹ ہو جاتا. اس کی وجہ یہی کہ آج 18 رجب ہے, پھر 25 رجب, پھر شعبان کی شروع کی دو تقریر, یعنی کل 3 تقریریں ہمارے پاس بچتی ہیں. اس میں معراج کے سفر کو میں مکمل کر دینا چاہتا, میں یہ نہیں چاہتا کہ اگلے سال تک یہ سلسلہ چلتا رہے, اس لیے تھوڑا سا وقت میں آپ کا زیادہ لے رہا ہوں. آج کی تقریر کی حد تک گفتگو یہاں تک پہنچی. جس دن میری تقریر ذرا لمبی ہو جاتی ہے اس دن میں مسائل کو کچھ کم کر دیتا ہوں, لیکن مسائل بیان ضرور کیے جاتے, وہ تو سب سے اہم مقصد. پورے سفر معراج, پوری سیرت رسول کا پیغام ہے, عمل اور عمل بغیر علم کے ممکن نہیں. اس لیے اب ہماری تقریر کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا. اس سے پہلے کہ مسائل کا بیان شروع ہو, ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے محمد والے محمد. اب یہ جو چند سوال میرے پاس آئے ہیں, آپ میں سے اکثر کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ سوال تو بہت زیادہ پوچھے گئے ہیں, لیکن کیا کیا جائے, بعض اوقات بعض صاحبان ایمان کی خصوصی فرمائش ہوتی تو میں ان کا خیال کرنے کے مجبور ہو جاتا. یہ دو سوال جو ہیں ان کے بارے میں سوال سنا دوں, جواب نہیں دوں گا, تاکہ ان مومن کو اطمینان رہے کہ ان کا مسئلہ ہے میرے پاس, البتہ اپنے وقت سے یعنی آئندہ تقریر میں بیان ہوگا. ایک یہ کہ متا اور بنا میں کیا فرق ہے, دوسرا یہ کہ لسانی اور گروہی اور علاقائی تنظیموں میں شامل ہونا جائز ہے یا نہیں. یہ کیونکہ کوئی بہت ہی فوری اور یہ سمجھنا نہیں, اس کے مقابلے میں 3 مسئلے وہ پوچھے گئے ہیں جو کئی دفعہ بیان ہوئے, لیکن جن برادر ایمانی کے مسائل ہیں ان کو انتہائی جلدی, تو ان کا خیال کرتے ہوئے میں مختصر بتاؤں گا اور پھر آج کے 2 نئے مسئلے اور گفتگو کر لوں. انہیں مومن نے کہ جنہوں نے یہ 2 سوال پوچھے, ایک سوال اور انہوں نے پوچھا ہے وہ میں کر دوں, کیونکہ جو دوسرے 3 سوال آئے ہیں ان میں یہ سوال پایا جاتا ہے. ایک سوال یہ ہے کہ بینک میں نفع کے خاطر پیسے رکھنا جائز ہے یا نہیں. اسی طرح دوسری اسکیمیں مثلا خاص ڈپازٹ اور دیگر کمپنیوں کی طرف سے دیے گئے منافع کو لینا جائز ہے یا نہیں, اور بینک کی ملازمت کے بارے میں کیا حکم ہے. اچھا ایک سوال یہ ہے, دوسرا سوال یہ ہے کہ پی ایل ایس اکاؤنٹ میں روپیہ جمع کرنا حلال ہے یا حرام, نفع نقصان کی بنیاد پر شیئر خریدنا حرام ہے یا حلال, بینک کی نوکری کس وجہ سے حرام ہے, یہ سوال ایک برادر اہل سنت نے پوچھا ہے اور انہوں نے اس کی وضاحت بھی طلب کی. میں ان تمام سوالات کے جواب پہلے اپنی فقہ کے مطابق دے دوں. ہماری فقہ میں بھی اختلاف کا 2 مراجع. آیت اللہ کئی فرماتے ہیں کہ حکومت کی جتنے بھی اسکیمیں جن میں حکومت نفع دیتی ان تمام اسکیموں میں اس نیت سے پیسے رکھنا جائز ہے کہ یہ مال جمع ہم کو ملے گا اس لیے ہم رکھتے ہیں. پھر جتنا بھی آپ کو پیسہ رکھنا ہے چاہے وہ پی ایل ایف ہو, پی ایل ایف اکاؤنٹ جو ہے اس میں بھی جائز ہے, بینک کا کوئی عام اکاؤنٹ ہو نفع کی خاطر اس میں بھی پیسے رکھنا جائز ہے. دیگر حکومت کی جو اسکیمیں ہیں خاص ڈپازٹ ڈیفنس سیلنگ سرٹیفکیٹ وغیرہ سب میں اس نیت سے بھی پیسے رکھنا جائز ہے کہ پیسے رکھیں گے اوپر سے جو ہم کو ملے گا وہ مال جمار ہے اس کو ہم لیں گے. یہ ہمارا اصلی کا مسئلہ پیسے رکھ لیجیے, اس کے بعد جو حکومت یا گورنمنٹ کا بینک آپ کو نفع دے وہ آپ لے لیجیے. لے لینے کے بعد آدھا غریبوں کو دیجیے آدھا اپنے آپ پہ خرچ کیجیے. یا اگر آپ آدھا غریبوں کو نہیں دینا چاہیں تو مستحق کے وکیل سے پوچھ لیجیے, ان کو یہ حق ہے کہ وہ پورا بھی آپ کو دے سکتے ہیں. یہ تو ہوا آغاز پیسہ مسئلہ. لیکن وہ کمپنیاں کہ جو حکومت کی نہیں ہے اور وہ آپ کو ایک ماہانہ رقم دیتی ہیں 10,000 سے 500 روپے آغاز کوئی طرح سے ان میں پیسہ رکھ کے نفع لینا حرام. یہ صرف حکومت کی اسکیموں میں جائز ہے کیونکہ مال امام کی وجہ سے حکومت کے اصل مالک امام ہے اور امام کے مال کو ہم لے سکتے ہیں. آغاز خمینی فرماتے ہیں کہ وہ جو کمپنیوں کا مسئلہ ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے, آغاز کوئی والا ہی ہے کہ جو فکس ہے نفع وہ حرام ہے لینا. لیکن جو حکومت کی اسکیمیں خاص ڈپازٹ ہے یا پی ایل ایف ہے یا سیونگ اکاؤنٹ ہے یا فکس ڈپازٹ ہے آپ سمجھنے فرماتے ہیں کہ نہیں مال امام کی نیت سے لینا بھی جائز نہیں ہے, میں اپنے مقلد کو منع کرتا ہوں. البتہ وہ آدمی جس نے حکومت کو کبھی کچھ ٹیکس دیا ہے ساری زندگی, سیلس ٹیکس اور پراپرٹی ٹیکس اور کسٹم کا ٹیکس اور انکم ٹیکس جتنا حد تک اس نے دیا اس کے برابر وہ حکومت کے بینک میں پیسہ رکھ کے مال لے سکتا, مگر یہ نیت نہیں کرے کہ میں انٹرسٹ کے نفع لے رہا ہوں کہ حکومت نے جو مجھ سے ٹیکس لیا ہے اتنے پیسے میں حکومت سے لے رہا ہوں. یہ اگر میں نے اس صورت میں اجازت دے دیں اور اس صورت میں جتنا بھی آپ لیں گے وہ آپ کا ہے, اس میں کسی کے پاس جانے کی آدھا آدھا کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا یہ تو ہو گیا پیسے رکھنے کا مسئلہ کہ آگاہ کوئی کے یہاں تو بالکل جائز ہے گورنمنٹ کے بینکوں میں اور کمپنیوں میں اور مال امام کی نیت سے نفع لے کے آدھا خود رکھیے آدھا غریبوں کو دیجیے. آگاہ خنہری کا مال امام والا بھی جائز نہیں ہے بالکل حرام. البتہ جس نے کبھی ٹیکس دیا یا اس کے گھر میں کسی آدمی نے ٹیکس دیا اس کے برابر وہ حکومت کی کسی بھی اسکیم میں پیسے رکھ کے نفع لے سکتا اور وہ اس کا حق ہو جائے گا. یہ تو ایک ہوا مسئلہ ہوا. البتہ ہمارے برادران اہل سنت کی فقہ میں جہاں تک میری معلومات بینکنگ کے ہر قسم کے نفع کو حرام قرار دیا گیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ ایسے شیئر خریدنا جس میں نفع و نقصان وہ حلال ہے یا حرام؟ بالکل حلال. شیئر کے کاروبار میں اسلام کوئی پابندی نہیں لگاتا اگر شیئر ایسے جس میں نفع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی. کچھ تو ایسے شیئر ہیں کہ حکومت نے فکس کر دیا اتنا تو انٹرسٹ ملے گا ہی, وہ شیئر تو حرام. لیکن وہ شیئر کے جس میں کسی سال قیمت بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہوتی ہے کبھی نفع ہے کبھی نقصان ہے کبھی زیادہ ہے کبھی کم ہے وہ تو آگاہ سوئی اور سمینی دونوں کے نزدیک بالکل جائز. ایک آخری سوال ان لوگوں کا اس کے بعد پھر میں عام دلچسپی کے دو مسئلے بتاؤں. آخری سوال یہی ہے کہ بینک کی نوکری کا حکم کیا ہے اور یہ کیوں حرام ہے؟ اگر حرام ہے تو کیوں حرام ہے؟ دیکھیے بینک کی نوکری میں ایسے خود کوئی خرابی نہیں بلکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ حدیث ہے بہت ہی مشہور شیعہ اور سنی دونوں کے یہاں کہ اللہ کی لعنت ہے سود لینے والے پر, سود دینے والے پر, سود کے معاملے میں گواہ بننے والے پر, سود کا حساب و کتاب کرنے والے پر, سود کا رجسٹر یا کھاتا اپنے پاس رکھنے والے پر. ان سب سے برابر سے لعنت آئی. تو اس اعتبار سے جس طرح سود لینا حرام ہے سود دینا حرام ہے اس ادارے میں کام کرنا بھی حرام ہے کہ جہاں سود کا لین دین ہو. تو بینک میں اگر ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے جس میں نہ سود لینا ہے نہ دینا ہے کمیشن کے اوپر کام ہو رہا ہو تو ٹھیک ہے اس میں آپ کام کریں وہ ملازمت حرام نہیں. لیکن بینک کا وہ شعبہ جس میں یا تو آپ کو سود دینا پڑتا ہے یا لینا پڑتا ہے یا اس کا حساب کرنا پڑتا ہے یا اس کے واؤچر پر دستخط کرنا پڑتے ہیں تو جو کہ سودی معاملے میں ہم شریک ہو گئے اس لیے وہ حرام. مثال بڑی بھولی ہے لیکن بعض اوقات اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا. سلائق کا پیشہ جس طرح حرام اسی طرح سلائق کی طرف سے دلال بننا بھی حرام ہے. ایسا نہیں کہ ہم اس کا معاملہ تو کرائیں لیکن یہ چاہیں کہ کیونکہ ہمارا اس زنا میں کوئی دخل نہیں ہے تو ہماری کمائی حلال ہونی چاہیے. جی نہیں, کیونکہ برابر سے ہم شریک ہیں اس لیے ہمیں بھی گناہ ملے گا. یا جس طرح شراب خریدنا اور بیچنا حرام ہے، اس طرح شراب کی دکان کے سیلس مین بننا بھی حرام ہے. سود کے اندر بھی یہ غلط مشہور ہے ہمارے معاشرے میں کہ صرف سود دینا حرام ہے اور لینا حرام ہے. نہیں، جو اس معاملے میں دوڑ کود کرتا چاہے اس کو کوئی پائی بھی نہ ملے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جی کہ آپ کو پیسہ چاہیے ہم دلوا دیں گے، ہم نہ ادھر سے لیں گے نہ ادھر، مدد کے اعتبار سے دوڑ کود کرتے ہیں، وہ بھی حرام کام کر رہے ہیں. تو بینک کی ملازمت حرام نہیں، صرف اس شعبے کی ملازمت حرام ہے جس میں سود کا حساب کتاب کرنا پڑے، سود کے واؤچر پہ سائن کرنا پڑے یا سود کی کوئی بھی ڈیلنگ کرنا پڑے، اس کے علاوہ کا ہے تو حرام نہیں. یہ بینک کی ملازمت کا مسئلہ ہو گیا. یہ آغاز کوئی کی توضیح المسائل کے آخر میں مسئلہ ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے کوئی مسئلہ بتا رہا ہوں یا کوئی خاص فتویٰ میرے پاس ہے جو کتابوں میں نہیں. یہ غلط، جو وہی لوگ سمجھتے ہیں جنہوں نے کتابیں نہیں پڑھی. توضیح المسائل جو پاکستان اسلامک سیمینری نے چھاپی یا اگر کوئی کے دوسرے وکیل کے ابراہیم صاحب نے چھاپی ہے، دونوں میں یہ مسئلہ موجود. اور جو ہندوستان سے مولانا غلام اسکری مرحوم نے چھاپی ہے، اس میں بھی یہ مسئلہ موجود. جتنی بھی توسیع آ رہا ہے کوئی کی، سب میں یہ مسئلہ موجود.
جی جی جی
ہاں، ایک سوال یہ آیا ہے کہ آج کل کا جو حساب کتاب ہے وہ تو کمپیوٹر یا مشینوں میں ہے، تو اس کا کیا مسئلہ؟ مہاراج جو کہ کمپیوٹر کو چلانے والا ایک آدمی چاہیے جو باقاعدہ فیڈ کرتا ہے، کمپیوٹر میں ڈالتا ہے جو معلومات کو نکالتا، اس کا پیشہ بھی حرام ہے. اور کمپیوٹر میں حساب اور کتاب کے علاوہ بہرحال اس کی رسید بنتی ہے، باؤچر بنتا ہے، اس سے دستخط کرنے والا بھی حرام کا مجرم ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں، دوسرے الفاظ میں جس طرح سے شراب کو کندھے سے اٹھا کے لے جانے والا گناہ گار ہے مزدور، اسی طرح سے اگر ایک آدمی اپنے کندھے پر نہیں لیتا، وہ سوزوکی چلاتا ہے جس میں شراب کے کونٹے ٹوٹتا ہے لانا لے جانا، وہ شراب کمپنی کے نوکر لا کے اس کی سوزوکی میں شراب رکھ دیتے، وہ خالی اسٹیئرنگ پر بیٹھ کے گاڑی کو چلا کے شراب خانے کے دروازے پہ روکتا، وہاں پہ شراب خانے کے بہرے اس کو اتار کے لے جاتے. پھر اس میں تو کچھ نہیں کیا، فقط مشین کو حرکت دی. لیکن یہ بھی اگر شراب کی وجہ سے ہے، یعنی اس نے جو ایگریمنٹ کیا کہ میں شراب کے اتنے گریڈ پہنچاؤں گا، تو یہ بھی گناہگار ہے اور اس کی ملازمت بھی حرام ہے. یہی مسئلہ ہے کمپیوٹر کے کام کرنے والوں کا بھی. اچھا، فقہ کا ایک مسئلہ میں اور بتا دوں اور بس یہ آخری مسئلہ. اس کے مسئلے کا کچھ اور مسئلے ہیں جو آئندہ آئیں گے. آج میرا ارادہ تھا کہ کچھ میت کے مسائل بتاؤں، کیونکہ سفر معراج میں برکت کی گفتگو شروع ہونے والی، تو مرنے کے بعد انسان سے کیا گزرتی، تو اس کے بارے میں کچھ فقہی مسئلے بھی آ جائیں، مگر وقت خاصا گزر گیا ہے اس لیے مختصراً کو مسئلے. ایک بات یہ یاد رکھیے کہ جب بھی کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بارے میں چار ذمہ داریاں اسلامی معاشرے پر ہیں. نمبر ایک یہ کہ اس کو مرنے کے بعد غسل دینا، نمبر دو یہ کفن پہنانا، نمبر تین یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا، نمبر چار یہ ہے کہ اس کو دفن کرنا. یہ چار ذمہ داریاں ہر میت کے بارے میں ہیں. خود موت آنے سے پہلے ایک ذمہ داری اور ہے، اس کو قبلہ رخ کرنا، وہ بات کا مسئلہ. کسی کی موت آ گئی، مرنے کے بعد چار ذمہ داریاں ہر میت کی، ہر مسلمان میت کی پورے اسلامی معاشرے پر ہیں. اسے غسل دے، اسے کفن پہنائے، اسے دفن، اس کی نماز جنازہ پڑھے اور اسے دفن کرے. لیکن ان چاروں کے اندر مرنے والے کی عمر کا مسئلہ الگ الگ ہے. غسل اور کفن اس وقت واجب ہوتا ہے جب مرنے والا چار مہینے یا اس سے زیادہ کا ہو. چار مہینے کا مطلب ماں کے پیٹ میں چار مہینے ہو یا اس سے زیادہ. دفن کرنا تو بالکل واجب ہے کہ ایک دن کا بھی بچہ ہے ماں کے پیٹ میں، اس کا بھی دفن واجب. نماز جنازہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو مرنے والا چھ سال پورے ہو کے سات سال کا بچہ مرا، اس کی نماز جنازہ واجب ہے. اس سے کم بچہ اگر ہے تو واجب نہیں ہے، پڑھ لیں تو کوئی حرج بھی نہیں لیکن واجب نہیں. واجب ہوتی ہے جب چھ سال یا اس سے زیادہ کا بچہ ہے مسلمان ماں باپ کا. اسی طرح کوئی بھی مسلمان اگر مرے بالغ ہو کر تو اس کی نماز جنازہ واجب. نماز جنازہ کے مسئلے بعض روایتوں منع کیا گیا ہے کہ فلاں فلاں کی نماز جنازہ میں نہ جاؤ. نہ جاؤ کے لوگوں نے ذرا غلط مفہوم بھی نکال لیا کہ اس کی نماز نہ پڑھو. یہ مسئلہ اپنی اہمیت کی وجہ سے تقاضا کرتا کہ اس کو خصوصیت کے ساتھ بتا دیا جائے کہ یہ یاد رکھے کہ مرنے والا کوئی بھی ہو، اگر مسلمان مرا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھانا اسلامی معاشرے پر واجب، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ. اچھا، اب ہم مسئلے کو اور محدود کریں کہ اگر کوئی شیعہ مرا تو اس کی نماز جنازہ اسلامی معاشرے پہ واجب ہے، چاہے اس کا کردار کچھ ہی کیوں نہ. شرابی ہے، جواری ہے، زانی ہے، گناہ گار ہے، قاتل ہے، لیکن اس کی نماز جنازہ بہرحال پڑھی جائے. یہ دو چیزوں کے بارے میں بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر کوئی آدمی خودکشی کر کے مرے تو لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے تیار نہیں ہوتے, گریز کرتے. بہرحال اگر مرنے والا خودکشی کر کے بھی مرا ہے تو بڑا گناہگار, باقی سارے گناہ ایسے ہیں کہ ان کی توبہ ہو جاتی. خودکشی کرنے والا کیونکہ اگر وہ مرا نہیں ہے, بچ گیا تو خودکشی نہیں, اگر مر گیا تو توبہ کا ٹائم ہی نہیں ہے اس کے پاس, اس لیے اس کی موت کو ذرا اور برا سمجھا جاتا ہے دیگر گناہوں سے. مگر وہ خودکشی کرنا ایک الگ عمل, اس کے گناہ اس کو ملے گا, سزا ملے گی, لیکن اس کی نماز جنازہ معاف نہیں. اگر کسی نے اسی ڈر سے نماز جنازہ بھی پڑھی, جنہیں خودکشی کرنے والے کی نماز کیوں پڑھے, تو سارا معاشرہ گناہگار. تو نماز جنازہ کوئی بھی شیعہ ہو, اگر اپنا عقیدہ اس نے بدل دیا, یعنی ایک شیعہ اعلان کرتا میں اللہ کو نہیں مانتا, میں رسول کو نہیں مانتا, میں اماموں کو نہیں مانتا, پھر تو ٹھیک ہے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ کافر ہے. لیکن جس کا عقیدہ ٹھیک ہے, عقیدے کا مطلب پانچ اصول دین کو مانتا ہو, توحید اور رسالت اور امامت اور قیامت اور عدل کو, اور ضروریات دین کا انکار نہ کرتا ہو, نماز ہونے کا انکار نہ کرتا ہو, چاہے پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو, بہرحال اس کی نماز جنازہ واجب ہے. خودکشی کرنے والے کے بارے میں ہمارا معاشرہ بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے. اسی طریقے سے بے نمازی کے بارے میں بھی بہت سے لوگ گھبراتے اور کتراتے ہیں, اس کی نماز جنازہ بھی ہم نہیں پڑھیں گے. انسان کیسا ہی سخت بے نمازی کیوں نہ, ساری زندگی جس کو آپ نے نماز میں نہ دیکھا, پھر بھی اگر وہ مر گیا اور اس نے عقیدہ اپنا محفوظ رکھا تو اس کی نماز جنازہ واجب ہے پورے معاشرے پر, اور اگر کوئی نہ پڑھے تو گناہ ملے گا, یہ ذمہ داری. ایک مسئلہ شاید میں نے تین ہفتے پہلے بتا دیا, لیکن پھر آج میں اس کو دوہرا دوں آپ کی تقریر کی مناسبت, کہ اسی میں سلسلہ یہ بھی آ جاتا کہ بعض لوگ اس لیے نماز جنازہ سے گھبراتے ہیں کہ بھائی نماز جنازہ ہم کیسے پڑھیں, اس میں تو دعا ہوتی ہے کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم به منا, پروردگار ہم اس مرنے والے کے بارے میں خیر ہی خیر جانتے ہیں. یہ نماز جنازہ کی دعا تو بہت سے لوگ اس لیے نہیں پڑھتے کہ بھائی ہم کیسے یہ دعا پڑھیں, نماز جنازہ پڑھیں گے تو یہ دعا پڑھنا پڑے گی, یہ دعا پڑھیں گے تو جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ دعا میں ہم کیا کہہ رہے ہیں, اللہم اے میرے خدا ان اللہ نعلم منہ, اس مرنے والے کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا, الا خیرا مگر خیر, ہم نے ہمیشہ اس کو خیر پہ پایا. تو اگر ہم نے بے نمازی کو جانتے ہیں کہ بے نمازی تو کیسے یہ کر سکتے ہیں اس کے جنازے میں, جانتے ہیں کہ شرابی ہے تو کیسے پڑھ سکتے ہیں اس کے جنازے میں, جانتے ہیں کہ وہ گناہگار ہے تو کیسے پڑھ سکتے ہیں, لوگ اس لیے گھبراتے ہیں. اسی طریقے سے مرنے والے کی موت کے بعد ایک یہ بھی مستحب حکم ہے کہ اس کے لیے شہادت نامہ تیار کیا جائے, جس سے 40 مومنین کا سفر چاہے کرے تو بہت اچھا ہے, ورنہ جتنے کر دیں اس میں بھی لوگ بہت گھبراتے ہیں شہادت نامے پہ دستخط کرنے, کہ بھائی اگر ایک بے نمازی ہے تو ہم کیسے اس کی شہادت نامے پہ دستخط کریں, ایک روزہ خور ہے یا شرابی ہے یا سود خور ہے تو کیسے دستخط کریں. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں بنا لی, ورنہ یہ کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ کسی نماز جنازہ میں آگے کیا ہے, اللہم انکان محسنن فجرتی احسان, اگر یہ نیکوکار ہے تو اس کی نیکی غور بڑھو, وہ انسان مسیح اگر گناہگار ہے تجاوز اور اس کی گناہوں کو معاف کر دوں, تو مرنے والا گناہگار بھی ہو سکتا ہے, تبھی ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں. تو یہ جو دعا ہے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, اس دعا کا مطلب ہی کچھ اور, اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, مرنے والا خیر پر تھا. معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ کیا خیر, بھائی اس سے مراد محبت اہل بیت ہے, اگر آپ کو یہ معلوم کہ مرنے والا محب اہل بیت پڑا چاہے اس کا عمل کوئی بھی کیوں نہ ہو, آپ کی گواہی ٹھیک ہے, ان اللہ نعلم منہ الا خیرا, ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ خیر یعنی محبت اہل بیت سے مرا, یہ گواہی ہے نماز جنازہ, اس کے عمل کی گواہی خدا ہم سے نہیں مانگ رہا, ہم سے عمل کی گواہی نہیں مانگی جا رہی ہے, جناب کہ بے نمازی شرابی جواری زانی اس کی نماز جنازہ بھی واجب ہے اسلامی معاشرے پر جب تک کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے. اور اسی طرح شہادت نامے میں بھی ہم یہ کبھی شہادت نہیں دیتے کہ نمازی تھا روزے دار تھا شیخ کو, جیسی شہادت نامہ چاہے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کو مانتا تھا, رسول کو مانتا تھا, بارہ اماموں کو مانتا تھا, شہادت کو مانتا تھا, اگر ان میں سے کسی چیز کو وہ نہیں مانتا تو اس کو غسل کفن دینا ہی حرام ہے, کیونکہ کافر کو غسل کفن دینا حرام. بہرحال ہمارا مرنے والا کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو, عقیدہ ٹھیک ہے تو اس کی نماز جنازہ بھی واجب ہے, اور اس کے شہادت نامے پر عقیدے کی دستخط کرائی جاتی ہے, وہ آپ دستخط کر سکتے ہیں. تو خلاصہ یہ کہ میں نے تو وہ دو چیزیں بتائی جو میرے کان تک آئیں, کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ لوگ سمجھتے کہ نہیں پڑھی جائے گی، غلط ہے. بے نمازی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، یہ بھی غلط ہے. ہو سکتا ہے کسی اور گناہگار کو معاشرے میں ایسا ہی سمجھا جائے. تو ایک اصول یاد رکھیں کہ ہر وہ شخص کہ جو عقیدہ جس کا صحیح ہے چاہے عمل کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، اس کی نماز جنازہ بھی ہوگی اور اس کے لیے دعا بھی مانگی جائے گی. یہ بھی ایک عجیب بات کہ لوگ ایسے آدمی کے لیے دعا بھی نہیں مانگتے. میں نے پہلے بھی کہا کہ کسی کو تو دعا کی زیادہ ضرورت ہے اس بیچارے سے. دعا کو مانگنا ہی اس کے لیے، معصوم کے لیے تو نہیں مانگنا ہے معاذ اللہ، مانگنا ہی گنہگاروں کے لیے جن کے گناہ کو نہیں پتا یا پتا. تو ان چیزوں سے کسی مرنے والے کی بے عملی کو دیکھ کے ان چیزوں میں گریز نہیں کرنا چاہیے. اب اندازہ کیا جا سکتا جو اسلام اس معاملے میں اتنا سخت کہ اگر ایک قاتل ایک زانی ایک شرابی ایک جواری بھی بنے تو اس کے بھی نماز جنازہ پر پڑھنا، جو اسلام اتنا سخت، وہ اسلام اس وقت کیا محسوس کر رہا ہوگا جب ایک امام معصوم کا لاشا بے گوڑوں کا پر جلتی ریتی میں پڑا اور نماز جنازہ پڑھنے کی نہ صرف یہ کہ اجازت نہیں مل رہی بلکہ فوج یزید اتنا بھی نہیں کر رہی کہ اپنے جنازوں کے ساتھ حسین کے جنازے کو بھی شامل کر دے. ٹھیک ہے امام کی نماز جنازہ غیر نہیں پڑھ سکتا، مگر ان کے دلوں میں یہ جذبہ اور خیال تو پیدا ہوتا. اندازہ کیا جا سکتا کہ جو اسلام اس حد تک مسلمان کا حق بتاتا ہے کہ اس کی جنازہ نماز پڑھنا، چاہے وہ اتنا ایسا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، امام معصوم کے جنازے کی یہ کیفیت دیکھ کے اسلام سے کیا گزر رہی ہوگی، اسلام غمگین ہوگا. جو بعض روایتوں میں بھی ہے کہ ہم اسلام کو پرتا دیتے ہیں، کیا اسلام تو بھی آج یتیم ہو کے رہ گیا، یہ تیرے احکامات اس کا میدان کربلا میں اس طرح پامال کیے جا رہے ہیں. اور ایک دوسرا وہ حکم یاد کریں، مصائب کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صاحبان ایمان کے لیے جملے کافی. یا ایک دوسرا وہ حکم یاد کریں کہ 21 رمضان کی شب کو میرے مولا نے خصوصاً امام حسن کو بلایا تھا، کہا حسن بیٹا اب سے تھوڑی دیر کے بعد میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، دیکھو اگر میں رہوں تو میرا اور اتنے ملزم کا معاملہ ہے میں جو چاہے کروں، اور اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو اتنے ملزم کو ایک بار لگانا، ایک بار سے زیادہ نہ لگانا، اور خبردار کسی کو یہ اجازت نہ دینا کہ وہ ابن ملزم کے لاشے کو پامال کرے. ایسا نہ ہو کہ خاندان بنی ہاشم انتقام کے خاطر اس کے لاشے کو پامال کرے، کیونکہ میں نے تمہارے جب رسول خدا کو یہ کہتے سنا ہے کہ اگر کوئی پاگل اور لوگوں کو کاٹنے والا کتا بھی مارا جائے تو اس کے لاشے کی بے احترامی بھی صحیح نہیں ہے، اس کے لاشے کو پامال کرنا بھی صحیح نہیں ہے. ہائے میرا مولا، کہ ایک طرف ابن ملجم کے لاشے کا اتنا خیال کر رہا ہے، مولا ذرا آ کے میدان کربلا میں دیکھیے تو صحیح کہ ایک قاتل کے لاشے کا اتنا احترام جہاں آپ کی جگر کا ٹکڑا حسین ہے، جلدی ریتی پہ اس کا لاشا پڑا ہے، اور کیا حالت ہے زیارت ناحیہ میں امام زمانہ سلام کر رہے، السلام علی الاعضاء المقطعہ، میرا سلام اس جسم پر جسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، السلام علی من تولی دفنہ اہل القرا، میرا سلام اس بیکس و لاچار کے لاشے پر جس کے بیٹے کو باپ کا لاچا دفن کرنے دیا گیا، اہل قرآن رحم کھا کے اس کے لاشے کو دفن